الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم و یحبونه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمه للارامل ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے آج الحمدللہ ہماری درس محرم الحرام کی یہ چوتھی نشست ہے جو معنون ہے منسوب ہے حضور اصدق الصادقین سید المتقین خلیفہ بلا فصل سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب کے حوالے سے. اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آخری نبی کا تاج سجا دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جبین مقدس کو تاج شفاعت کے ساتھ اور تاج خاتم النبیین کے ساتھ آپ کو مبوس فرمایا. نبیوں میں سب سے آخری نبی آپ، رسولوں میں سب سے آخری رسول آپ، سب سے آخری کتاب آپ کو ملی، سب سے آخری وحی آپ کے قلب منیر پر اتری، سب سے آخری امت یہ امت قرار پائی. پہلے یوں ہوتا تھا کہ ایک نبی کو بھیجنے کے بعد جب نبی گمراہ انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے صحائف اور کتب اور تعلیمات جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے احکامات نبی کے دل پر اترتے ہیں، نبی کو عطا کیے جاتے ہیں، وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم حضرات انبیاء کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں کہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کا آنا جس میں صدہا صد ہزارہا حکمتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ضرورت کے اعتبار سے رہی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان علینا للہدا، کہ ہم اپنے بندوں کو ہدایت دیں گے اور بندوں کو ہدایت دینا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. بندوں کو ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میرا کوئی بندہ گمراہ نہ ہو اور بربادی کی طرف نہ جائے، اس کے لیے ہدایت کے، اصلاح کے تمام تر تقاضے ہر سطح کے حوالے سے اس کے سامنے واضح کر دیے جائیں، اور انسان کے اندر جو استعداد، طاقت، صلاحیت، حق اور باطل کو سمجھنے کی جو کیفیت ہے، اس کے عین مطابق اس کے سامنے حق کے روشن چہرے کو واضح کر دیا جائے، اور گمراہی، بدکاری، شیطان کے جو راستہ ہے، اس کی مکر و کیب اور اس کی کالی شکل اور اس کی گندی فکر کو ان کے سامنے واضح کر دیا جائے، یہ دونوں جہتوں کو اللہ نے آسان کر کے اس کو آگے بڑھانا، بندوں تک پہنچانا، اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا، جس میں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت کا فروغ، ہر ایک تک ہدایت کو آسان کر کے پہنچا دینا اللہ نے فرمایا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. اب اس ذمہ کرم کی تکمیل حضرات انبیاء کے ذریعے کی گئی، کیونکہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے بندوں کے لیے سفارت کا منصب رکھتے ہیں، وہ اللہ کے سفیر ہیں، وہ ادھر سے بندوں سے شامل ہیں، ادھر رب سے واصل ہیں. حضرات انبیاء کرام کی طبیعت و مزاج اور منصب کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک تو بندوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور دوسری جہت سے وہ براہ راست اللہ رب العالمین سے استفادہ کرتے ہیں. ایک جہت سے اللہ سے لیتے ہیں، دوسری جہت سے بندوں کو دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے اس وعدے فروغ ہدایت کو حضرات انبیاء کے ذریعے آگے بڑھایا. جب حضرت نوح علیہ السلام ہدایت لے کر آئے اور صحائف آپ کو ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت لے کر آئے، کتاب آپ کو ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جانب سے انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آئے اور آپ کو صحائف ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی جانب سے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے ایک مستقل کتاب یا صحائف لے کر آئے اور اس میں بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی زندگی کا مقصد اور اصل شکر جو ہے اللہ کی توحید کا اقرار، اعتراف، اس کے تقاضوں کو ذکر کیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہو جاتے تو تبلیغ کا فریضہ بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جاتا، کتابوں کی حفاظت بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی. بات کے آنے والی، ان کی امت میں بہت کم افراد ایسے ہوتے کہ جناب جو اس کو سنبھال پاتے، لیکن حال یہ ہوتا کہ باطل ان پر اتنا غالب آ جاتا کہ جو ہدایت کو اصل شکل میں لے کر آئے ہیں وہ اس میں ملاوٹ کر دیتے، باطل کی آمیزش کر دیتے، اپنی بچت کے فارمولے اس کے اندر پیدا کرتے، اور جو ہدایت، جو دین اسلام آیا ہے، جو دین اللہ کی جانب سے آیا ہے، اس کے منشور کو، اس کی اہمیت کو پراگندہ کرتے، تو پھر ایک نبی کی ضرورت پڑتی تاکہ وہ دوبارہ اس کی تجدید کرے اور پھر دین کو صحیح راستے پر ہموار کرے. اور اسی طرح جب وہ نبی اپنے سابق نبی کی طرح وہ اللہ کی ہدایت کو آگے پہنچاتا اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اور جو کتاب یا جو صحیفہ جو دیا گیا ہے اس پر لوگوں کو تیار کرتا، اور جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا اور یہ رفیق اعلیٰ کا سفر کر جاتے، تو بعد آنے والی قوم تیار نہیں ہو پاتی. اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے جب تک نبی حیات رہے تو کچھ لوگ تیار ہوئے، اور جیسے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو سارا معاملہ ملیا میٹ ہو گیا. تو اب عقل بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ فلسفہ کہیں ختم ہو اور ہدایت کامل ہو اور اتنے مضبوط خطوط کے ساتھ ہو، اور ایسے نبی کو بھیجا جائے اور ایسی مضبوط کتاب دے کر بھیجا جائے، اور اس نبی کی یہ ذمہ داری ہو کہ ایسی مضبوط ٹیم کو وہ تیار کرے کہ قیامت تک اس دین کی حفاظت وہ ٹیم کر رہی ہو. تو عقلی طور پر اس کو، اس تقاضے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ، یہ ضرورت عقلی تھی، ہدایت یہ چاہتی تھی، انسان کے لیے فروغ اور اللہ رب العالمین کا رحم اس بات کا تقاضا کرتا تھا، اور اللہ کا ذمہ جو لوگوں کو ہدایت دینا تھا وہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اب ایک ایسے مضبوط شخصیت کو بھیجا جائے، اب سلسلہ نبوت کو موقوف کیا جائے، اور ایک ایسی مضبوط تعلیم دے دی جائے کہ تعلیم دینے کے بعد جزوی طور پر ایک علاقے کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک محلے کے لیے، ایک زبان کے لیے،
جو نبی آ رہے ہیں اور ایک ایک برادری کے لیے آ رہے ہیں، ایک ایک وطن کے لیے آ رہے ہیں، ان کی صلاح کر رہے ہیں، تو عقل بھی اس بات کو چاہتی تھی، تقاضا انسانیت بھی تھا کہ ایک نبی آئے جو آفاقی ہو، جس کی تعلیم ہماگیر ہو اور جس کا پیغام ہما جہت ہو، اور وہ اپنے دائرہ رسالت کے اندر سارے کائنات کو اپنی مٹھی میں لے کر آئے، اور وہ وعدہ نبی پاک کو مبوس کر کے مکمل کر دیا گیا. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اب رسول جس مطلب کے لیے بنا کر بھیجا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فروغ، آگے آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کا وہ پیغام جو نبی امین ہے وہ امانت آگے پہنچ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال زندگی گزاری، آپ کا منصب تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کے فرائض نبوت میں سے تھا کہ ایک ایسی جماعت کو تیار کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، جن کا تزکیہ کرے، جن کے قلب کی تطہیر کرے، ان کے دلوں سے دنیا کی ہوس، لالچ، نفسانی خواہشات کو نکال کر ظاہر اور باطن میں کامل اللہ کا بندہ بنائے، اور اپنے دین کو ان تک منتقل کرے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ کے نائبین اتنے مضبوط ہوں کہ وہ انبیاء کا فریضہ ادا کریں. اور مصطفیٰ نے چار یاروں کی صورت میں وہ تربیت دے کر ٹیم تیار فرما دی. یہ ذہنی، یہ عقلی طور پر اگر بھی آپ اس کو غور کریں، حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی کیوں نہیں رہی؟ حضور کے بعد کسی جدید نبی کے آنے کی ضرورت کیوں باقی نہیں رہی؟ کیونکہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین کو علیہ باللہ پراگندا کر دیا تھا، مسخ کر دیا تھا، متلوث کر دیا تھا، اس میں آمیزش کر دی تھی، اس کو بدل دیا تھا، تو یہی تو پچھلے کرتے تھے، پھر نبی کی ضرورت پڑتی تھی. اور نبی اگر نہ بھیجے تو رب تو وعدہ کر چکا ہے کہ میں نے ہدایت کو آگے تک بڑھانی ہے. تو اب اگر صحابہ کرام نے علیہ باللہ دین کو، قرآن کو، سرکار کی سنت اور مزاج کو، دین کے اصول و عقائد کو اگر بدلا اور وہ اس منصب کے اہل نہیں تھے، تو تقاضا یہ تھا کہ ایک نبی کوئی اور آتا، لیکن حضور کو آخری نبی بنا کر بتا دیا گیا کہ یہ آخری نبی ہے، اس لیے کہ ٹیم مضبوط تیار ہو چکی ہے. لہذا اب کوئی شخص، اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہوں، لہذا اب کوئی شخص صحابہ پر تبرہ کرے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہے. وہ حضور کو اپنے منصب میں کوتاہی کرنے والا سمجھ رہا ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ حضور کا منصب تو تھا وہ یزکیہم، قوموں کو تیار کرے، ان کا تزکیہ کرے، اور تزکیہ ایسا کرے کہ ان کے دل کو نفاق سے، کفر سے پاک کرے. رب کریم نے کہ قدرت نے راضی ہو کر فرمایا، محبوب آپ نے اپنا کام تیار کر دیا ہے، جن قوم کو آپ نے تیار کر دیا، جن صحابہ کو آپ نے تیار کر دیا، وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون. محبوب ہم رب ہو کر اب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل کفر سے پاک ہو گیا ہے، گناہوں سے پاک ہو گیا ہے. میری بارگاہ سے بغاوت کرنا، روح گردانی کرنا، انحراف کرنا، باغی ہو جانا، محبوب میں خدا ہو کر تیری ذمہ داری جو میں نے لگائی تھی، تو نے اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی، اب سند دیتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ جو تیرے قدم کو اور تیرے قدم میمونت کو چوم کر سرفراز اور صحابیت کا تاج، تمغہ جن کے شہروں پر سج گیا، اب قرآن کہے گا وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون. محبوب تیری صحبت رنگ لے آئی، اب ان کے دل کفر سے پاک، عصیان سے پاک، گناہوں سے پاک، صرف چار نہیں، تیرے سارے صحابہ راشد ہیں اور مرشد ہیں. اب ہر اس دیوار کو، ہر اس روایت کو دیوار پر ماریں گے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہوگی. صحابہ کے منصب پر حملہ کرنا دین کو منتشر کرنا ہے، دین کو مشکوک کرنا ہے. آج جو یہ اذانیں کی صدایں میناروں پر آ رہی ہے، آج جو یہ آپ کے سینوں اور ہاتھ میں جو قرآن ہے، آج جو داڑیاں رکھ کر آپ فخر کر رہے ہیں، مر کر جس خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آپ یقین کر رہے ہیں، یہ سب تربیت، فیض، پیغام، امانت صحابہ سے پہنچی ہے. اگر ان کو ملوث کر دیا جائے تو پھر قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا. کوئی قرآن کی طرف بھی زبان اٹھا سکتا ہے, کوئی اذان کی طرف بھی زبان اٹھا سکتا ہے, دین کی طرف بھی زبان اٹھا سکتا ہے کہ جو نبی کے صحبت میں رہے وہ نہیں بدلے تو پھر یہ دین کیسے ہے. تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات مقدسہ کو پڑھنے کے لیے ایک دو جملہ عرض کر دوں جو ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے قرآن. صحابہ کی سیرت کیا ہے؟ قرآن. یہ طبری, یہ ابن اسیر, یہ ابن کثیر, یہ قمی, یہ فلانا, یہ مشروط ہے ان کی بات ماننا قرآن پر. اگر ان کے لکھے ہوئے حالات اور ان کی لکھی ہوئی باتیں اجلہ صحابہ کے بارے میں قرآن کی تائید کریں گے تو ہم اس کو تاریخ کا حصہ کہیں گے, ہم اس کو تحقیق کا حصہ کہیں گے. لیکن اگر ان تاریخ کی کتابوں میں جو بعد میں لکھی گئی ہے یہ اگر قرآن کی تعلیمات کے ساتھ, قرآن کے مضمون کے ساتھ متصادم ہو جائے گی تو ہم مسلمان ہیں. تاریخ کو ماننا ہم پر فرض نہیں, قرآن کو ماننا فرض ہے. قرآن کو ماننا. اور تاریخ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی لکیر کا فقیر بنایا جا رہا ہے. تاریخ سوانح حالات ان کی وہ قرآن بیان کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے قرآن نے ہمیں خطاب کیا ہے, صحابہ کو بھی خطاب کیا ہے. ہم تو تباً آ رہے ہیں, ہم تو ضمناً آ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جمع کا صیغہ ماضی ہے, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اچھے عمل کیے, لہم جنات, ان کے لیے جنتیں ہیں. آگے چل کے فرما خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو کون ایمان لایا تھا, کس نے اچھے عمل کیے تھے؟ تو یہ جو جماعت, یہ قرآن کی آیت اپنے عموم پر ہے. اور میں ایک بات کو عرض کر رہا ہوں تفرقے سے ہٹ کر, یہ ذمہ داری ہے جو حضور کی ناموس کا محافظ ہوگا, جو حضور کی عزت کا پر پہرہ دینے والا ہوگا وہ صحابہ کی عزت کا قائل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کی توحید کا ماننے والا ہے وہ حضور کی حفاظت کرے گا, اس لیے کہ حضور کی ذات اللہ کی توحید کی دلیل ہے. اور جو حضور کی رسالت پر یقین رکھتا ہے وہ صحابہ کی ذات کی حفاظت کرے گا, اس لیے کہ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ حضور کی رسالت کی دلیل ہے. اور جو صحابہ کو ماننے والا ہوگا وہ اولیاء کی حفاظت کرے گا, اس لیے کہ اولیاء اور علماء جو ہے وہ صحابہ کی حفاظت کی دلیل ہے.
سبحان اللہ.
کیونکہ یہ درجہ و درجہ ہے میرے دوستو, اس مقدمے کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو لہذا سرکار کے بعد کسی نبی کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ جیسی جماعت اللہ چاہتا تھا ویسی بن گئی. نبی بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی, نبی بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. سرکار نے فرمایا میرا ابو بکر تو مثل ابراہیم کے ہے, فرمایا میرا عمر تو مثل نوح کے ہے, فرمایا میرا ابو بکر مثل ابراہیم کے ہیں کہ وہ گھی کی طرح نرم تھے, فرمایا میرا عمر جو ہے مثل نوح کے ہیں کہ جو کفار پر پہاڑ اور چٹان کی طرح سخت تھے, تو یہ ان کے پرتوں, انبیاء کے پرتوں, ان کی سیرت کا نگار اور ان کے مظہر عتم تیار ہو گئے. جس جماعت کو بنانا تھا وہ جماعت تیار ہو گئی. قیامت تک ان کی اداؤں نے قیامت تک قرآن اور دین کو محفوظ کیا, لہذا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
حضور نے ایسی ٹیم تیار کر کے مرحمت فرما دی. ایک بات, اور میرے دوستو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب تزکیہ کا حق ادا فرمایا اور قرآن اس پر گویا ہوا, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ کہنے کہ حضرت علی کے لیے, میں نے کہا تم تو معصوم مانتے تو کفر کہاں سے آ گیا؟ تم تو معصوم مان رہے تھے تو عصیان کہاں سے آ گیا؟ اگر علی مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات تو پھر معصوم والا عقیدہ باطل ہوگا. پھر لا کر باتیں کرو. اس لیے کہ سینے کو کفر سے پاک کیا, سینے کو کفر سے بولیے پاک کیا. اور آپ کے وہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, رجس کو دور کیا, رجس کو دور کیا اور ان کو پاک صاف کیا. تو میں نے کہا اگر یہاں پر حضرت مولا مرتضی مراد ہیں تو پھر عصمت والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا. یہاں سے مراد سارے صحابہ کرام ہیں کہ جو عام لوگ تھے, جو عام لوگ تھے. دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، تربیت پائی، دل سے کفر دور ہوا، عام لوگ تھے، حضور کے شاگرد بنے، صحبت مصطفیٰ میں آئے، رب کی باتیں اور رسول اللہ کی اطاعت پسند آئی، گناہ کو چھوڑ دیا، عام لوگ تھے، حضور کی شاگردی میں، حضور کی پناہ میں، حضور کی تربیت میں آئے تو ایسے مضبوط ہوئے کہ اب وہ حضور ہی کے ہو کر رہ گئے، اب خدا سے بغاوت کا نظریہ ان کا دور ہو گیا۔ فرما اولئک هم الراشدون، محبوب جو تو چاہتا تھا اور جو ہم چاہتے تھے وہ مکمل ہو گیا، اب یہ جو جماعت تیار ہوئی ہے سارے راشدین اور مرشد ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب میرے دوستو، قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے سورہ المائدہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کو یہ بات بالفاظ ظاہر جس کو ہم کہتے ہیں کھائی جاتی تھی کہ سرکار چلے جائیں گے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمائیں گے تو کمانڈ کون سنبھالے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ فرما لینا یہ خود ایک اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ اس کو سنبھالے گا کون، کیونکہ دین کی آن بان سب حضور سے ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ قدرت کی تکمیل کے لیے جب آپ اپنی لحد مبارک میں تشریف لے جائیں گے اور دنیا سے بظاہر پردہ فرمائیں گے اور آپ رفیق اعلیٰ کا سفر فرمائیں گے تو پھر قوم کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، کیونکہ حضور تو مرکز ہیں، مرکز ہونے کی وجہ سے سب جڑے ہوئے ہیں۔ اب سامنے ظاہر مرکز کون ہوگا جس سے سب جڑیں گے، اس کے احکام کو مانیں گے۔ تو جب صحابہ کی یہ تڑپ دین سے اخلاص اور محبت رنگ لایا تو اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ میں جو قرآن کے ختم ہونے والی صورتوں میں سورہ توبہ کے ساتھ اتر رہی ہے اور اس میں ارشاد ہوا، محبوب ان سے کہہ دو کہ گھبرانا نہیں، اپنے غلام سے کہہ دو، غلاموں سے کہ گھبرانا نہیں، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں اگر یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور لوگ اگر دین سے پھرنے لگ جائیں کہ نبی ہیں نہیں، اب کیا کرنا، کیونکہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہر نواز ہوتے ہیں کہ جناب اب نبی ہے نہیں تو اب کیا ضرورت ہے، اب اپنی زندگی چاہے جیسے گزارو، خاموشی سے گزارو، اب الگ ہو جاؤ، اب دین کی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ایسی صورت ارتداد کی کھڑی ہو جائے، لوگوں کے پھرنے کی کھڑی ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام تھے، ظاہر سی بات ہے 10,000 سے زیادہ صحابہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہیں اور 1,17,000, 23,000, 14,000 صحابہ کرام تیار ہیں اور 10,00,000 مربع میل تک تقریباً حکومت قائم ہو چکی ہے، اب اس ریاست اسلامیہ کو سنبھالا کیسے جائے گا؟ میں ضرورت و طلب کو پیدا کر رہا ہوں آپ کے اندر، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ بالکل اس ایمان پر قرآن کی آیت اتری، فرما محبوب ان سے کہو جو جماعت تو نے تیار کر دی ہے اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اپنے وعدہ ہدایت کو مکمل کرے گا اور قیامت تک تیرے دین کو بچائے گا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا سورہ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اگر کوئی، اب اس کے اندر مرادی تفسیری معنی یہی ہے کہ نبی سے رخصت ہونے کے بعد اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں قبائل کی صورت میں ارتداد نہیں ہوا، جھتوں کی صورت میں ارتداد نہیں ہوا، مسیلمہ کذاب نے حضور کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ اور کیا اس میں حکمت تھی؟ آیت یہ بتا رہی ہے، سرکار دو عالم کی آخری عمر، یعنی عمر شریف کے آخری حصے میں، یمامہ کے علاقے کا یہ شخص جو حضور کے پاس آیا اور اس نے لوٹ کر جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، جسے مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اور اس کو یمامہ کے علاقے پر مار ڈالا گیا، حضرت وحشی نے اس کو مارا، تو حضور کے سامنے وہ موجود ہے، یعنی اس دار میں موجود ہے اور مرتد ہو گیا گروہ کے طور پر، لیکن اس پر حملہ حضور نے نہیں کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اے ایمان والو، اگر نبی دنیا سے پردہ فرما جائے، تفسیری مرادی مانا، اور اس کا سیاق جو ہے، تو گھبرانا نہیں کہ مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ، لوگ اگر دین سے پھرنے لگے یا پھر کر الگ بلاک بنا دیں اسلام کے خلاف تو گھبرانا نہیں، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ فوراً ایک جماعت کو آگے لا کر کھڑا کرے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ان مرتدوں سے مقابلے کے لیے توجہ رکھنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ان مرتدوں سے مقابلے کے لیے اور ان مرتدوں سے لڑ کر دین کو بچانے کے لیے، اصل سرمایہ دین کو بچانے کے لیے اللہ ایک قوم کو آگے لائے گا. فرمایا تم اگر گھبراؤ نہیں اس قوم کی علامت بھی ہم بتا دیتے ہیں. فرمایا یحبہم ویحبونہ, فرمایا وہ اللہ سے پیار کریں گے اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے.
سبحان اللہ.
اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین کے لیے بڑے نرم ہیں اور دل دکھانے والے ہیں. عزت علی الکافرین, کافروں پر وہ بڑے شدید ہیں. قرآن نے کہہ دیا اے میرے محبوب کے صحابہ تمہارے دلوں میں جو یہ بات پنپ رہی ہے اور یہ فکر تمہیں دامنگیر ہے اور تمہاری سانس اس سے گھٹ رہی ہے کہ نبی پاک اگر دنیا سے رخصت ہو گئے, جماعتوں میں اگر ارتداد پیدا ہو گیا, یمن والے الگ ہو گئے, فنا علاقے والے الگ ہو گئے, دین سے منحرف ہو گئے, دین کے احکام جو فرائض دینی ہیں, اصول اور عقائد ہیں, اس کو پسے پش ڈال دیں, ہٹ جائیں, تو پھر شیعہ کیسے متحد ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر ہم نبی کے فیض کو تباً باطنن جاری کریں گے اور ایک ایسی جماعت کو سامنے لا کر کھڑے کریں گے جو ان مرتدوں سے جھگڑا کرے گی, جن کو اپنے دین کی طرف لائے گی. جو آ گئے تو فبیا, نہیں آئے تو ان کے ساتھ قتال کرے گی. آپ اٹھا کر دیکھیے سرکار کے وصال کے بعد اور سرکار کی زندگی میں مسلمہ کذاب کا علاقہ مرتد ہوا. اس مسلمہ سے اور 17 قبائل سے حضرت ابوبکر صدیق تنہا لڑے ہیں.
سبحان اللہ.
تنہا لڑے مسلمہ کذاب سے لڑائی حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے, ٹھیک ہے. منکرین زکات سے لڑائی ابوبکر صدیق نے کی ہے, دیگر اور مرتدوں سے لڑائی حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے. کس کو کیا پتا تھا کہ مرتد کون ہوگا, لیکن اللہ نے پہلی یہ بات حضور کی زندگی میں بتا دی. یہ بتا دی کہ لوگ پھریں گے لیکن جماعت سامنے آئے گی اور وہ جماعت تبدیل کرے گی. اب جناب نہیں وہ تو غصب ہو گیا, میں نے کہا رب نے جماعت لانے کا کہا تھا, جو جماعت آئے گی وہی حق پر ہوگی, کیونکہ رب نے کہا تھا جو جماعت حق پر ہوگی اور اس کے حق ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ مرتدوں سے جہاد کرے گی. ابو بکر صدیق کے مختصر دور خلافت 2 سال 2 مہینہ صرف, اس دور خلافت نے ثابت کیا کہ اسلام کے اندر اور باہر اٹھنے والی ساری تحریکیں, بالخصوص جو کلمہ پڑھ کے منکر ہوئے تھے, ان کی تحریکوں کو جو کچلا ہے وہ ابو بکر صدیق نے کچلا ہے. اور رب نے اس واقعے سے 4 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو مرتد ہوگا تو ہمارے محبوب کے اور ہمارے چہیتے آگے آئیں گے اور ارتداد کو ختم کریں گے.
نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے, خوبصورت تفسیر. آپ بتا دیجئے حضرت علی کے دور میں مرتد کتنے تھے؟ نہیں تھے. مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے دور مبارکہ میں مرتدوں کی کہاں بات, سارا معاملہ جو گزرا ہے آپ دیکھیے وہ باہم خلف شاری کا تھا, اور مولا مرتضی یہاں سے سدھار تھے تو ادھر سے بات بگڑتی, لیکن فتنے ختم نہیں ہوئے. حضرت ابوبکر کے دور میں ارتداد کے فتنے ختم ہوئے. مسلمہ کو مار دیا گیا, منکرین زکات زکات دینے پر آئے, جو نہیں آئے ان کے ساتھ قتال ہوا, مولا مرتضی خود شہید ہو گئے, لیکن فتنے ختم نہیں ہوئے. صدیق اکبر نے فتنوں کو ختم کیا. پتا چلا یہ آیت ہر صورت میں مولا مرتضی کے حوالے سے نہیں بلکہ مولا ابو بکر صدیق کے حوالے سے.
سبحان اللہ.
اور یہی عقیدہ میرے مولا کائنات علی مرتضی کا ہے, اس لیے مولا خود اس جنگ میں شریک ہیں. مولا خود اس جنگ میں شریک, ہم تقابل نہیں کر رہے, ہم تقابل نہیں کر رہے, لیکن جو خود عقیدہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. مولا تو اس عقیدے پر ہے کہ اگر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی کو پکڑ لوں جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے, تو فرمایا اس جھوٹے کذاب کو میں 80 کوڑے لگاؤں, اتنا جلال کیوں؟ فرمائیے قرآن کے نظم کو توڑ رہا ہے, قرآن نے جو نظم بتایا محبوب کے بعد اس کو توڑ رہا ہے. مجھے اگر پہلے لے جائے گا تو جس نے کام کیا ہے وہ آیت کا کیا معنی رہے گا پھر؟ جن کے دور میں امن ہوا ہے وہ معنی کیا رہے گا؟ میرے دور میں تو امن نہیں ہوا. تو فرمایا جو مجھ پر ابو بکر عمر کو, ابو بکر عمر پر جو مجھے فضیلت دے, لجلت تو حد المفتری, تہمت لگانے والے قصاب کو جو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں, ایسے 80 کوڑے میں اس شخص کو لگاؤں گا جو ابو بکر عمر پر مجھے فضیلت دے گا. مولا کا یہ جلال کئی حکمتوں پر, ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلا دے دیا گیا تو ان آیتوں کا نظم کہاں رہے گا؟ وہ تاریخی واقعات اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو تسلسل ہے وہ کہاں رہے گا؟ ایک بات, اور میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قیادت فرمائی، مولا مرتضیٰ نے جن کی بیعت کی، جن کی بیعت کی، بالکل وہ کہنے لگے چھ مہینے کے بعد کی، میں نے کہا نہیں اسی وقت کی، اسی وقت کی، کہنے نہیں جناب چھ مہینے کے بعد کی، میں نے کہا اسی وقت کی، کہنے لگے چھ مہینے کے بعد کی، میں نے کہا چلو اچھا ٹھوک بجا کر کی، اس پر آ جاؤ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اسی وقت کی، کہنے لگے جی چھ مہینے کے بعد کی، میں نے کہا کی چھ مہینے تک تحقیق کر کے کر لی، چلو اس کو لے لیجئے، بات تو ثابت ہو گئی کہ کر لی لیکن صحیح یہ کہ اسی وقت کی، آن دا اسپاٹ کی، سارے صحابہ کے ساتھ کی، بولیے سبحان اللہ، اور اس کو نبھایا، اس فیصلے کو نبھایا، ابوبکر صدیق کے دور میں جو فیصلے قضا ریاستی طور پر ہوئے تھے حضرت عمر نے اس کو نبھایا، حضرت عمر حضرت ابوبکر کے دور میں جو فیصلے ہوئے تھے ریاستی طور پر، جو قضائے جو تعزیرات ہوئی تھی، مولا مرتضیٰ نے اپنے چار سال کے دور میں اس کو باقی رکھا، کس سے ڈر تھا مولا، یہ کیسے میں مان لوں یار حضرت علی ڈر گئے، یہ ہوا وہ ہوا، چار سال کا دور مبارک آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ چار سال کے دور میں وہی فیصلے نافذ رہے جو ابوبکر صدیق نے تعزیرانی رکھے تھے، جو آپ کے فیصلے تھے، جو ملک کا سٹیکچر تھا، جو سیاسی حکمت عملی تھی، جو معاملات تھے، جو فیصلے تھے، جو فضائل تھے، جو مراتب تھے، جو مناسب دیے گئے تھے، تمام کو مولا نے اپنے دور میں چار سال باقی رکھا، تو اس کا مطلب کیا ہے، دمادمس کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر،
سبحان اللہ،
کیا مطلب، اس کو ہٹانا یہ مولا مرتضیٰ کی توہین ہے، تو استغفر اللہ، جو اس نظم کو چھوڑے گا توڑے گا وہ مولا مرتضیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے، کتنی الزامات حضرت مولا مرتضیٰ کی زندگی مبارکہ کی طرف منسوب کر رہا ہے وہ، تو اس میں وہی ہے جو آپ باقاعدہ نظم میں دیکھتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ جو ہے، اور صدیق اکبر کا جو مرتبہ جو ہے، اس کو اس حیثیت پر رکھنا، یہ مولا مرتضیٰ کی بھی مدح سرائی ہے اور صدیق اکبر کی بھی مدح سرائی ہے، اس کو اگر آپ ہٹائیں گے تو شکوک جنم لیں گے، اس کو آپ ہٹائیں گے، اور یہودیوں کا یہی کام ہے، کوئی مومن اس کو نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ یہودی نوجوانوں کے ذہن کو، میں اب آ رہا ہوں سیرت کی طرف آتا ہوں، لیکن ذرا یہ پہلا، کیونکہ پہلا مقدمہ اس لیے میں نے بات کی ہے، یہودی اسلام میں تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے، شک، سمجھ رہے ہیں آپ، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر ارے خیر تو خیرے کی ٹی وی پہ تقریر نہ سنو، ہر رائٹر کی کتابوں نہ پڑھو، جو مسلم متحقق اکابر اولیاء ہیں ان کی کتابیں اور ان کی جو تشریحات ہیں اس کو پڑھو، کیونکہ یہود نے ایک پوری جماعت جان شان پون کے نام نہیں، مسلمانوں کے نام پر تیار کی ہے، جس کو اہل علم جانتے ہیں مستشرقین کی جماعت، اس کو مستشرقین کہتے ہیں، وہ حضور کی سیرت پر حملے کرتے ہیں، وہ خود مسلمان ہو کر حضور کی سیرت لکھ رہے ہیں، لیکن گیارہ بیویاں اس پر ہلکا سے ایک لکھتے ہوئے سرکار کی فضائل لکھ رہے ہیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ دیکھو کتنے بڑے باکمال کی بات، اور آہستہ سے ایک ڈاٹ چھوڑ کر آگے نکل گئے، اور جہاں پر اس نے آہستہ سے شک چھوڑ دیا تو جو پورے عقیدت کا شیش محل آپ کے دماغ میں تھا وہ سب چورا چور ہو گیا، اب وہاں سے ذات مصطفیٰ کے لیے عیب اور شک پیدا شروع ہونا شروع ہوا، یہ یہود نے تشکیک پیدا کی، اور تشکیک میں کیا ہے کہ نبی کی زندگی کو مشکوک کرو، کیسے، کہا وہ ان کے تو صحابہ میں ہی لڑائی تھی، ان کے صحابہ میں ہی پٹا تھا، ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا کہ نبی کی چار بیٹی تھی کہ ایک بیٹی تھی، یہ سب یہودیوں کے سوال ہیں، مسلمان اس فکر میں نہ پڑے، کیونکہ یہ شک در شک پیدا کرے گا، اور آج کا نوجوان تو جناب، آج کا نوجوان تو سوریا پر کمندے ڈال رہا ہے، اتنی بلندی اور آفاقیوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا ذہن اتنا شفاف، اتنا نازک اور اتنا حساس ہے کہ اس کے پراڈنڈا ہونے میں، کیونکہ عقیدتیں کم ہو گئی ہیں، عقل بڑھ گئی ہے، پہلے عقیدتیں بڑھ گئی تھی اور عقیدتوں نے عقل کو لگام دیا تھا تو گمراہی کم تھی، آج عقیدتیں احترام کم ہو گیا ہے، اپنی ذاتی بساط، اپنی نالج، اس پر فخر زیادہ ہو گیا ہے، لہذا یہ شک کی باتیں ہیں، حق یہی ہے کہ یار بھی چار ہیں اور بیٹیاں بھی چار ہیں،
سبحان اللہ،
اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پر آ جاؤ، اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کا تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے محبوب وہ شروع شروع میں ایمان لانے والے جو تھے نا، سبقت کرنے والے، وہ اور وہ انصار جو پہلے ایمان لائے، جو مکے میں ایمان لائے 40 سے زیادہ مرد و عورت، وہ اور جو ہجرت سے پہلے سرکار دو عالم کے دست مراد پر منا کی سرزمین پر انصار کی جو جماعت ایمان لے کر آئی وہ اللہ فرماتا محبوب وہ بڑی بےلوس جماعت ہے، کیونکہ اس وقت تیرے ہاتھ میں نہ بظاہر مال تھا، نہ تیرے ہاتھ میں بظاہر ڈنڈا تھا، نہ تیرے ہاتھ میں بظاہر تلوار تھی، نہ تیری کثرت تھی، تیرے دشمن کے پاس مال کے انبھار سے تلواریں تھیں، تیر و بھالا تھے، تعلقات تھے. اگر یہ 40 آئے ہیں تو یہ مال کو دیکھ کر نہیں آئے ہیں، یہ تجھے دیکھ کر آئے ہیں.
سبحان اللہ.
کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے بچے محفوظ رہے. میں ایک آسان سی بات کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں اگر ایک تنظیم ہو، ایک سیاسی نظم پر بات کرتا ہوں، سیاسی طرز پر آپ کو دیکھیں، آپ کے علاقے میں ایک تنظیم ہو کہ ہر گھر اس کا ووٹر ہو، لیکن اگر آپ ادھر جا کر اپنی تنظیم کو لانچ کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ تنہا ہو، وہ آپ کو رہنے دیں گے؟ اور آپ کے ساتھ جو جڑ گیا اس کو رہنے دیں گے؟ اور میں کہتا ہوں جو آپ کے ساتھ جڑ گیا، آپ لوگ کہیں گے جی پاگل ہو رہے ہو، جڑ رہے ہو، وہ تو کھانا بھی کھلاتے ہیں، وہ تو پیسے بھی دیتے ہیں، وہ تو نوکریاں بھی دیتے ہیں، وہ تو مال بھی دیتے ہیں، یہ تو فارغ آدمی بھائی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ لگ کر چار دوست سمجھانے آئیں گے، تیرے دماغ، تیرے سر میں عقل ہے؟ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کیا کر رہا ہے؟ کن سے دشمنی دے رہا ہے؟ یہ دنیا داری ہے. بلا تشبیہ ابو بکر صدیق جب چلے تو لوگوں نے ان سے بھی کہا تھا، عمر چلے تو ان سے بھی کہا تھا، عثمان علی چلے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ کن کے پاس جا رہے ہو؟ کہ جو سارا قریش اپنے رشتے دار ان کی جان کے دشمن ہے ان سے ملنے جا رہے ہو. تو یہ حضور سے ملنا اب مراعات کے لیے نہیں تھا، گھر گرستی کے لیے نہیں تھا، بچوں کی بقا کے لیے نہیں تھا، مال و زر کے لیے نہیں تھا، یہ دل چن لیے گئے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جو جا رہے ہیں وہ خود مالدار ہیں، جو جا رہے ہیں. اور آج کل کے سیٹ تو کہتے ہیں بھائی جو بالکل کمزور ہو اس پر پیسہ لگا کے کیوں اپنی موڑی خراب کرتے ہیں، جس کا توتی اڑ رہا ہے ذرا اس پر لگاؤ، کیونکہ جب تک توتی اڑتا نہیں تو لوگوں کی جیب بھی نہیں، پیسے بھی نہیں نکلتے. کیونکہ جب اس کے ساتھ کوئی جتا، لوگ 10-12 ہزار آدمی، اس کا نام، اس کی شہرت، اس کے بینرز جب تک نہ ہو تو لوگ پیسہ دینے کے لیے بھی ساتھ میں نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر ایک کو طاقتور جماعت کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے کہ خود طاقتور ہیں اور سارے پیسے حضور کے قدموں میں نچھاور کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، آنے کے ساتھ 40,000 درہم، جو میں کہتا ہوں 40 کروڑ سے زیادہ ہے اس وقت کے. سرکار دو عالم کے دین اور مشن کے لیے میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ نے اپنی ساری دولت لگا دی. ابو بکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مولا مرتضیٰ کیونکہ عمر میں کم تھے، انہوں نے کہا حضور مال نہیں لیکن میرا بدن ہے، میں بدن لگاؤں گا. تو ادھر سے بدن لگ رہا ہے، ادھر سے بدن اور مال دونوں لگ رہا ہے.
سبحان اللہ. نعرہ تحقیق.
تو یہ سادی سی بات دماغ میں نہیں گھستی، یہ سادی سی فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، کیوں اتنی لمبی چوڑی یہاں پر جو ہے وہ آئیں بائیں شائی ماری جاتی ہے. لیکن یہی بات ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اب جس صدیق بننا تھا وہ بن گیا، جس کو فاروق بنانا تھا وہ بن گیا، جس کو غنی بنانا تھا بن گیا، جس کو علم و حکمت کا دروازہ بنانا تھا وہ بن گیا، اور جس کو مقام عزت و عفت دینی تھی وہ مل گئی. اب یہی وہ چیز ہے جو نبوت کی پرتوں اور مظہر ہے اور قیامت تک دین کو باقی رکھے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الوجود والکرم والی و صحبی برک وسلم صلات و سلام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق بھی رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں دادا جد اعلی حضرت مرہ، حضرت مرہ کے شہزادے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ میری طرف. یعنی 8ویں پشت میں سرکار کا جو شجرہ مبارک ہے، 8ویں پشت میں، یوں سمجھ لیجئے کہ جناب مرہ کے دو بیٹے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، جناب مرہ کے دو بیٹے تو زیادہ ہیں لیکن سمجھانے کے لیے، جناب مرہ کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے سیدنا کلاب اور ایک ہے تیم. سیدنا کلاب سے حضور چلے، کلاب ان کے شہزادے قصائی، ان کے شہزادے عبد مناف، ان کے شہزادے حضرت ہاشم، ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب، ان کے شہزادے حضرت عبداللہ، اور ان کے شہزادے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو یہ اس طرف سے چلا. اور انہی کے دوسرے بھائی یعنی سیدنا کلاب کے دوسرے بھائی تیم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جد اعلیٰ ہے. یہ آٹھویں پشت میں جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ مبارک سلسلے میں جڑ جاتے ہیں، جس مبارک سلسلے کو عدنانی سلسلہ کہا جاتا ہے. اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ عرب کے جو بھی قبیلے ہوں ان میں یہ بات شجاعت، امانت، دیانت، عفت، پارسائی یہ فطرتاً موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان کس اعتبار سے تھا؟ قریش کیونکہ ذہین فتین اور ایک پورا نظام رکھنے والا، ایک یعنی ریاستی اداروں کے ساتھ وابستہ، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ملک ہے مکہ مکرمہ. تو سرکار دو جد اعلیٰ حضرت عبد مناف، ان کی ڈیوٹی اور ان کے قبیلے کے اندر بات یہ آئی کہ اب حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف تھا، حضرت عبد مناف کی طرف. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو خاندان ہے، ان کا کام تھا کہ اگر جھگڑا ہو جائے، قتل ہو جائے تو دیت اور قصاص کو جمع کرنا. تو یہ بڑی ذمہ داری، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کو تفویض تھی اس زمانے میں کہ قصاص کے لیے اہتمام آپ کریں گے، قضا کے کام آپ کریں گے، دیت کے معاملات کو آپ کریں گے. قصاص کی صورت یہ ہے کہ جس کا بندہ مر گیا ہے، سارے ورثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے بدلہ چاہتے ہیں، تو پھر بندے کو قصاص کے طور پر لایا جائے گا. اور اگر یہ ہے کہ ایک وارث بھی تیار ہو جاتا ہے اس معاملے میں کچھ لے لیا جائے، تو وہ دیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو قصاص اور دیت یہ خاص طور پر جو اصلاحی اور امن و امن عامہ کے جو مسائل تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کو تفویض تھے.
سبحان اللہ.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے بچپن کے حالات کے بارے میں تو تاریخ کچھ ہمیں مستور ملتی ہے، خاموش ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات ضرور تاریخ کے پہلو کے اندر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے عمر کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے لگ بھگ عمر میں چھوٹے تھے. اور یہ تقریباً سیر کے لوگوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف حضور سے بہت پہلے سے تھا. 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 22 سال کی عمر سے حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، ملک شام کے سفر بھی کیے، سرکار دو عالم کو قریب سے بھی دیکھا، انتہائی گہری محبت اور اخوت تھی. اور میری ماں سیدہ عائشہ تو کہتی جب سے میں نے آنکھ کھولی اپنے گھر میں اسلام دیکھا. میری ماں ام المومنین کہتی حضرت عائشہ کہ جب سے مجھے شعور آیا میں نے اپنے گھر کے اندر اسلام دیکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ اپنے خاندانی وجاہت کے اعتبار سے اور آل و اولاد کے اعتبار سے، اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ تجارت کے اعتبار سے آپ کپڑے کی تجارت فرماتے تھے، اور کپڑے کی تجارت میں اللہ نے آپ کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ پھر عرب کے مشہور تجار کے اندر اور مالداروں کے اندر آپ کا شمار ہونے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور اسلام لے آئے، اس وقت آپ عرب کے مشہور تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مراد پر جب آپ اسلام آپ نے قبول کیا بغیر کسی حجت کے، شاہ ولی اللہ صاحب نے صرف ایک خواب نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک شام کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق تھے اور انہیں خواب دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور آسمان سے چاند جو ہے وہ میری جھولی میں اتر رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اس وقت کے معبر سے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کی تعبیر پوچھی تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے علاقے میں نبو مبوس ہوں گے اور تم ان کے قریب سے قریب تر ہو جاؤ گے.
سبحان اللہ.
اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور یہ اطلاع آئی کہیں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ڈرایا اور نبوت کا اعلان فرمایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جب حضور کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، آنکھیں ابھی سوال کر رہی ہیں کہ کیا یہ درست ہے، تو سرکار نے پہلے فرمایا شام کا خواب یاد ہے تجھے؟
سبحان اللہ.
شام کا خواب تجھے یاد ہے؟ اسی وقت آپ مراد پر پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج تک مزار میں موجود ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
22 سال کی عمر سے لے کر پوری زندگی حضور کے ساتھ پھر رہے، اسلام کے دور میں، بعثت کے دور میں ساتھ رہے، مزار میں ساتھ ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب میری لحد شک ہوگی اور میں سب سے پہلے ظاہر ہوں گا تو میرے ساتھ ابو بکر ہوگا.
سبحان اللہ.
22 سال کی مائیت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خطیب الاسلام ہے، توحید کا سب سے پہلا خطبہ آپ نے پڑھا. حضرت مولانا مرتضیٰ سے جب پوچھا گیا کہ اشجع الناس کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے بہادر کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولانا مرتضیٰ نے کہا ابو بکر ہے. پوچھا گیا کیوں، فرمایا اس لیے کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں تھے، اس وقت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر رب کی وحدانیت پر خطبہ دیا، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دی، اور حرم میں بیٹھے ہوئے جتنے مشرکین تھے سب آپ پر ٹوٹ پڑے، اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ بالکل ابھی آپ کی شہادت ہوتی کہ ابھی ہوتی اس کیفیت پر پہنچے، لیکن کچھ جاننے والے قبائل کے جو لوگ تھے انہوں نے چھڑایا اور آپ کو گھر تک پہنچایا. جب آپ گھر پہنچے اور جب ہوش بحال ہوئے، آنکھیں کھل رہی ہے، ماں کا چہرہ سامنے ہے، لیکن ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں یہ بتاؤ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ماں نے کہا ان کی وجہ سے تو تیرا یہ حال ہوا ہے، یہ دوائی لے رہے. فرمایا ایک پانی کا قطرہ بھی زبان پر نہیں رکھوں گا جب تک مجھے سید عالم کی خیریت نہ ملے. ایک خاتون حضور کے گھر سے آئی تھی اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ میں ابھی حضور کو دیکھ کر آئی ہوں، کہ آپ اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر خیریت سے. اس وقت سے صدیق اکبر نے اپنے منہ کے ساتھ پانی کا جام لگایا. یہ وفاداری اس وقت کی ہے کہ جب کوئی ساتھی ساتھ نہیں. اور یہاں پر حضرت مولا مرتضیٰ خود کہتے ہیں کہ ابو بکر کا اسلام کی توانائی تھا. کہ لگے کیوں، فرمایا دیکھو چند لوگوں نے پہل کی اسلام میں، سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے، حضرت زید بن حارثہ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، اور حضرت علی مرتضیٰ نے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ چار نام آتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا کردار حضرت صدیق اکبر کا. چاروں ہستیوں کے ایمان مقبول و بالا ہیں، لیکن مولا خود کہتے ہیں دیکھیں اس لیے، اور علماء نے اس میں تبصرہ کیا اہل سنت کے، کہ ام المومنین کا ایمان کیسا ہے، کل میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ. لیکن وہ خاتون ہیں، مستورات ہیں، مستور ہیں، گھر کے اندر رہنے والی ہیں، تو باہر کا فروغ کیسے ہوگا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ غلام ہے، غلام کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کے پیغام کو کوئی امیر آدمی کیوں قبول کرے گا. حضرت مولا مرتضیٰ بچے ہیں، 8 سال عمر ہے یا 10 سال عمر ہے، یہ عمر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر تقریباً اس وقت 38 سال کے قریب ہے، 38 سال کے قریب ہیں، اور آزاد ہیں، تاجر ہیں. تو مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ دراصل جس کا ایمان اور فیض متعدی ہوا، آگے بڑھا، وہ ابو بکر تھے، کیونکہ مرد ہیں، امیر کبیر ہیں، آزاد ہیں، عمر والے ہیں، ہر طبقے میں عزت ہے. تو ہم تو ایمان لائے لائے، لیکن جس کے ایمان نے شان بڑھائی ہے وہ ابو بکر صدیق.
سبحان نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق.
حضرت مولا مرتضیٰ کی عمر شریف 8 سال ہے، 8 سال عمر شریف ہے، 10 سال، 8 سال یہ آپ کی عمر شریف ہے. ام المومنین خاتون ہیں، زید بن حارثہ غلام ہیں، اور صدیق اکبر جو ہیں وہ آزاد ہیں، تاجر ہیں، ہر حلقے میں آپ کی سنوائی ہے، اور ایسی سنوائی ہے کہ آج ذخیرہ اسلام کے اندر جو نگینیں اور جو جواہر موجود ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا کا صدقہ ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو خود ایک اسلام ہے، سیدنا عثمان غنی جو خود اسلام، اتنی تنہا طاقتور شخصیت ہے. ان کی فتوحات تو آپ پڑھیں، ان کے کارنامے تو آپ پڑھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آپ پڑھیں، بیت المقدس کے حوالے سے پڑھیں، شام کی فتوحات کے حوالے سے پڑھیں، بدر و احد اور حنین میں آپ ان کو پڑھیں. یہ کون عظیم شخصیت حضرت ابو عبیدہ بن جراح قریشی ہیں. کس سے متاثر ہوئے؟ ابو بکر صدیق سے. دعوت نیکی، عثمان غنی ذی النورین، سعد بن ابی وقاص رشتے میں حضور کے ماموں ہیں، سید آمینہ کے بھائی لگتے ہیں، سید آمینہ کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، حضور کے ماموں ہیں، لیکن نیکی کی دعوت دی ابو بکر صدیق نے، ان سے متاثر ہو کر اسلام لے کر آئے. عثمان غنی حضرت ابو بکر کی تبلیغ پر اسلام لائے، ابو عبیدہ بن جراح حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام لے کر آئے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایما اور اشارے پر اور آپ کی تبلیغ پر، یہاں تک کہ جل و قدر بڑے جتنے اکابر صحابہ ہیں سب کو نیکی کی دعوت حضرت ابوبکر صدیق نے دی ہے اور ان سے متاثر ہو کر وہ اسلام لے کر آئے ہیں. یہ کارنامے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی اولیت.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ شان و مرتبہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کا. جب حضور کے ساتھ رہے تو سرکار کے ساتھ قرب کیسا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں آرام فرما رہے ہیں, اور جس طرح آج لحد مبارک میں میرے آقا موجود ہیں, جو قبر شریف اور لحد شریف کا آپ نے مبارک نقشہ دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے جانب حضرت ابوبکر کا سر ہے بائیں طرف, اور سرکار کے سینے مبارکہ کی طرف جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے بالکل اسی طرح, اور ان کے سینے کی جانب جو ہے حضرت فاروق اعظم کا سر ہے. شاہ صاحب نے روایت نقل فرمائی ہے اور ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار مسجد میں اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت ابوبکر اسی طرح ہیں جس طرح آج مزار میں ساتھ ہیں. بولی سبحان اللہ
سبحان اللہ.
جیسے آج امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخیل جماعت اہل بیت, حضرت امام زین العابدین شہزادہ امام حسین مریض کربلا علی اوسط سید السجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ, آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارکہ کے سامنے موجود تھے. کسی نے آپ سے پوچھا ابو بکر و عمر کا رتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو آپ نے سر جھکا کر آہستہ سے اشارہ کیا, فرما جو اب دیکھ رہے ہو نا بس یہی ہے.
سبحان اللہ.
فرما یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہی ہے, جس طرح آج پہلو میں ہے اسی طرح وہ قریب رہے ہیں.
سبحان اللہ.
یہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متواتر کتابوں کے اندر یہ روایت جو ہے کہ وہ ثابت ہے اور واضح طور پر ملتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ کا یہ جو تبلیغی مرحلہ ہے جس میں آپ سے متاثر ہو کر لوگ دار اسلام کے اندر شامل ہوئے داخل ہوئے آئے, اور قرب ایسا ہے کہ راوی دیکھتا ہے کہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسجد شریف کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بالکل آپ کے سینے مبارکہ کی طرف جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں, اور امت کے معاملات میں مشاورت ہو رہی ہے. آج بھی دیکھو وہی مشاورت کا طریقہ ہے. مزار شریف. تو راوی نے صرف یہ پوچھا, لوگوں نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ وفود جا رہے ہیں لوگ, بادشاہوں کی طرف وفود جا رہے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کی جانب وفود جا رہے ہیں, آپ بڑے بڑے ماہر اور بڑے بڑے فصیح اللسان بڑے بڑے شجاع اور بڑے بڑے مدبرین کو اپنا قاصد بنا کر بھیج رہے ہیں اور وفود جا رہے ہیں اور ان کے سامنے اسلام کی تعلیم اور دعوت پیش کی جا رہی ہے بادشاہوں کے سامنے. حضور نے فرمایا, پھر کہا حضور آپ ابو بکر عمر کو کیوں نہیں بھیجتے, ان کو آپ قاصد بنا کر کیوں نہیں بھیجتے؟ حضور نے فرمایا میرا دل ان سے بھرتا نہیں. فرمایا سنو ابو بکر عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کے لیے آنکھ اور کان ہوتے ہیں. آنکھ اور کان کہ جو قرب, اب اس میں بڑی ڈیٹیل ہے تصوف کے حوالے سے کہ حضور نے یہاں سے تشبیہ کیوں دی ہے, یعنی یہ ہے کہ مشورہ بھی ان کا لینا ہے اور دیکھنا بھی انہی کے حوالے سے ہے. فاضل بریلی نے اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, اصدق الصادقین سید المتقین, اصدق الصادقین سید المتقین, چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام, چشم گوشے. اور جو وزیر ہوتا ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا میں اس لیے ان کو بھیجتا نہیں. فرمایا سنو میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں, دو وزیر زمین پر ہیں. آسمانوں پر جو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین پر جو وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہے. میں نے کہا یہ روایت سنی ہی پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ جو رسول اللہ کی بادشاہی مانتا ہوگا زمین اور آسمان پر وہی وزارت والی روایت پڑھ سکتا. نعرہ رسالت فیضان صدیق اکبر. اب میرے دوستو اسی کو لے کر تھوڑا سا اگر آپ آگے چلیں اور دیکھیں تو جب معراج کا واقعہ ہوتا ہے یہ ہجرت کے ساتھ, میں مختصر کر رہا ہوں ایمان کے ساتھ میں لے کر چلا ہوں, چند ضروری باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی زندگی کے حوالے سے تاکہ ایک نوجوان کے ذہن میں پورا خاکہ آپ کی سیرت مبارکہ کا پیدائش کے حوالے سے آ جائے. توجہ رکھیں, حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، اعلان نبوت کو بھی 12 سال ہو گئے ہیں. اب حضور نے سفر ہجرت فرمایا، سفر معراج فرمایا. کیا؟ اب حضور جب معراج شریف تشریف لے گئے، وہاں سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، پلک جھپکنے کے اندر یہ سفر طے ہوا ہے. قرآن نے اس کو ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. تھوڑا سا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لیل کے اوپر جو دو زبر ہے، لیلن، یہ تنکیر کے لیے. فرمایا تھوڑے قلت، تھوڑے سے وقت میں لے گئی. کتنا تھوڑا وقت تھا؟ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ فرما گئے، فرما اتنا تھا کہ دروازے کی کنڈی ہل کر اپنی جگہ دوبارہ نہیں آئی تھی، بستر میں گرمی چھوڑی نہیں تھی، وضو کا پانی گر کر چلا نہیں تھا. سیکنڈوں کے کئی سیکنڈ ہو سکتے ہیں. فرما اس سے پہلے مصطفیٰ گئے اور آ گئے. یہاں سے بیت المقدس کا سفر 2 مہینے کا، وہاں سے آسمانوں کا سفر 500 سال کا، پھر دوسرے آسمان کا 500 سال، یہ ہزاروں سال کا سفر طے کر کے حضور آ گئے. پلک جھپکنے سے پہلے آئے. سرکار جب آئے، سرکار نے حضرت مولا مرتضیٰ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سید ام ہانی کو کہا کہ آج رات مجھے معراج ہوئی اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، نماز کا میں تحفہ لے کر آیا، تم مانتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور بالکل مانتی ہوں.
سبحان اللہ،
بالکل مانتی. سرکار باہر جانے لگے تو سید ام ہانی نے کہا، مولا مرتضیٰ کی ہمشیرہ نے، کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا باہر جا رہا ہوں کیونکہ میرا معجزہ ہے، اور نبی کو معجزہ چھپانے کی حکم نہیں ہوتا، اس کے اعلان کا حکم ہوتا ہے. فرمایا اب میں اس کو اعلانیہ طور پر کروں گا، اس لیے کروں گا کہ دیکھوں گا کہ جس کے دل میں میری محبت رج بس گئی ہے وہ میری شان کو بغیر دیکھے قبول کرے گا. جو ایویں ہی ریوڑ میں شامل ہو گیا ہے وہ خود کنارے لگ جائے گا، اور جو دشمن ہے وہ واضح ہو جائے گا. سرکار تشریف لائے اور سرکار نے اعلان کیا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی کے گرد و نواح میں جو اللہ کی برکتیں نشانیاں تھیں اور آسمانوں کی جو نشانیاں تھیں وہ سب میں دیکھ کر آ گیا. اب انہوں نے آسمانوں کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے بیت المقدس تو ضرور دیکھا تھا. اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے کہ بیت المقدس کا دروازہ کیسے، کھڑکیاں کیسی ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کا صحن کیسا ہے، یعنی عجیب و غریب سوالات. ایک مسجد میں اگر آپ پابندی سے نماز بھی پڑھیں تو آپ کو دروازے یاد نہیں رہتے، لیکن یہ عجیب سے سوال. سرکار دو عالم سے جب سوال کی کثرت کی انہوں نے، تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا اور جبریل پروں کے اندر بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا.
سبحان اللہ،
بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ بیت المقدس جو تھا وہ مجلہ ہو گیا، روشن ہو گیا، اور سرکار ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے رہے. کافر جب یہاں سے خائب و خاسر ہوئے نکلے، اس مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، نکلے، مستدرک کے اندر موجود ہے، راستے میں ابو جہل کی ملاقات حضرت ابن صدیق اکبر سے ہو گئی، اور اس نے کہا ابو بکر ذرا ایک بات تو بتا دو. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ایک بندہ اگر یہ بات کہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ 2 مہینے کا راستہ ہے، اور پھر آسمانوں کا نہ جانے کتنا راستہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے میں ایک رات کے حصے میں گیا بھی اور آ بھی گیا، کیا تم مان لو گے؟ آپ نے فرمایا کہتا کون ہے، کہتا کون ہے یار؟ کوئی انگوٹھا چوم لے تو آپ مان لو گے؟ آپ پوچھو چومتا کس کے نام پر ہے؟ تو کہا جناب پلک جھپکنے کے اندر وہ گیا اور آ گیا، تم مان لو گے؟ صدیق اکبر نے کہا کہتا کون ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح. کہا پہلے بات تو بتاؤ، کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے محبوب کہہ رہے ہیں، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس سے بڑی بات بھی کرتے تو میں ابو بکر اس کو تسلیم کر لیتا.
نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر.
اب توجہ کریں، یہ کہنا تھا کہ ابو بکر ابھی حضور کے دربار میں پہنچے نہیں کہ جبریل مژدہ لے کر سرکار کے پاس آ گئے کہ محبوب اب جو آ رہا ہے ابو بکر، اب عرش پر اسے صدیق کے نام سے پکارا جائے.
سبحان اللہ،
صدیق کے نام سے. میرے دوستو، یہاں سے ایک بات تو ایک پہلے یہ پتا چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے راوی کو نہیں دیکھا، روایت کو دیکھا، کافر کے منہ کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھا. یہ نہیں کہا کہ تو بکواس کر رہا ہے، میں پہلے حضور سے پوچھوں کہ حضور گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے، پوچھا نہیں، اس کے منہ پر یہ کہا، اس کے منہ پر یہ کہا. فرمایا دیکھ ہے یہ ممکنات میں سے، اگر یہ میرے محبوب کہتے ہیں تو اللہ نے پھر فضیلتیں جو ممکنات ہیں وہ مقدر ہی مصطفیٰ کے لیے کی ہے. ایک بات، اب اس سے طرز آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ حضور کے فضائل کی احادیث کو کس طریقے سے پرپنا ہے، اور جو ہے کہ وہ دیکھنا. ایک بات، اور دوسری بات میرے دوستو یہ ہے، امام راغب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہاں پر حضرت ابو بکر کو کہیں صدیق، یہ مبالغہ ہے. صدیق یہ مبالغہ ہے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدق، سچ. صدیق اب یہ مراتب ہے، صدیق جو بہت سچ بولے، صدیق جو جھوٹ کبھی نہ بولے، صدیق جس سے جھوٹ بنے ہی نہ، جس سے جھوٹ بنے ہی نہ. ابو بکر وہ ہیں جنہیں قرآن نے کہا وجاب صدق وصدق بھی، وہ سچ لے کر آیا اور صدیق نے اس کی تصدیق کی.
سبحان اللہ.
اولئک هم المتقون، فرمائے یہی وہ ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں. اور یہ معراج کی تصدیق کا یہ واقعہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. ایک بات، اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، اور یہ قرآن کریم نے فرقان حمید نے ذکر فرمایا تھا نا کہ اذلت علی المؤمنین، مسلمانوں پر بہت نرم ہے وہ، مسلمانوں پر اس واقعہ معراج سے چند سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت ابوبکر ساتھ تھے، دیکھا کہ ایک شخص کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے. جب قریب جا کر دیکھا گیا تو انگارے دہکتے ہوئے بچھائے گئے ہیں اور اس پر حضرت بلال کو لٹایا گیا. سرکار جب قریب پہنچے، اللہ اکبر، استقامت آپ دیکھیے دین کی. اس سے کچھ تقریر کے حوالے سے الگ عمل کی طرف لانے کی بھی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب عہد کیا ہے، آخرت پر یقین ایسا کیا ہے کہ دنیا کو بالکل پرزا سمجھا، اور اس آگ کے دہکتے ہوئے شعلے پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، سرکار کو دیکھا تو محبت کا جوش بڑھ گیا، آپ تیزی سے کہنے لگے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. صدیق اکبر نے حضرت بلال کو دیکھا اور سرکار کے چہرے کو دیکھا، مزاج شناس تھے. سرکار اپنے حجرے مبارکہ میں گئے، صدیق اپنے گھر گئے، گھر سے پیسے لے کر آئے اور اس سے پوچھا جو حضرت بلال کا آقا تھا، جس کے قبضے تصرف میں آپ تھے، پوچھا کتنا مال ہے؟ یہ درہم ہے. اس سے زیادہ درہم آپ کی تھیلی میں تھے، سب اس کے حوالے کر دیے. بلال کو چھڑا لیا، سرکار کے پاس لے کر آ گئے کہ حضور آپ اس سے خوش ہوئے تھے، یہ بلال حاضر ہے. قرآن نے کہا جس کو ہم لا کر نبی کے بعد کھڑا کریں گے نا، وہ مرتدوں سے جہاد کریں گے، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اور وہ مومنین کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے.
سبحان اللہ.
اب ذرا اس کا پس منظر آپ دیکھیے، جس کو آپ علماء سے سنتے ہیں، اس دور میں غلام بکتے تھے، اور غلام کی قیمت اس کے حسن کے حوالے سے ہوتی تھی، اس کے خاندان کے حوالے سے ہوتی تھی، اس کی طاقت و توانائی، اس کے جمال. کیونکہ جس طرح بندہ خوبصورت لباس پہنتا ہے تو 50 روپے میٹر بھی ہے، 100 روپے میٹر بھی ہے، 1000 روپے میٹر بھی ہے، 5000 روپے میٹر بھی ہے، 10000 روپے میٹر بھی ہے، کیونکہ وہ لباس اس کی زینت بن جاتا ہے. تو جس طرح لباس قیمتی پہننا یہ انسان کے لیے زینت، اور زینت لباس بن چکا ہے، اس طرح اس دور میں غلام بندے کے لباس کے مانند تھا. جس طرح آج آپ دیکھیے، جس کو اللہ حلال مال دے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ نعمت کے چرچا ہو، زکات دے دیا، صدقہ دے دیا، رشتہ داروں کو دے دیا، بار بار دے دیا، بار بار دے دیا. اب وہ کہتا ہے کہ مال ہے، وہ کہتا ہے اگر گاڑی لینی ہے تو کپڑا بھی پھر آلہ پہننا، گاڑی بھی لینی ہے تو کبھی 5 لاکھ والی نہیں، پیسہ ہے تو پھر 50 لاکھ روپے والی. کیونکہ یہ تکبر نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا. جب زکات دے دی، فطرہ دے دیا، رشتہ داروں کی خدمت کر دی، پورا سال اللہ کی راہ میں دیتا رہا، مال اب بھی موجود ہے، نعمت سے استفادہ کرنے کی نیت ہے، کسی پر برتری لے جانے کی نہیں، کسی کو گھٹیا دکھانے کی نہیں، 50 لاکھ کروڑ کی گاڑی خرید لی. پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ نے مال دیا، میرا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے. جس طرح میرا گھر میرے لباس کے حکم ہے، اس طرح میری گاڑی جو ہے وہ بھی میرے لباس کے حکم ہے. سمجھ رہے؟ اس طرز پر آپ ذرا سمجھیے کہ اس دور میں غلام لباس کے حکم میں تھا، بندے کی شخصیت اور وقار کے حکم میں تھا. مہنگے غلام، ان کی خوبصورتی، ان کی جسمانیت اور ان کی مضبوطی، اور بالخصوص خوبصورت اور اعلیٰ خاندان سے ہونا، چہرے کا خوبصورت حسین ہونا، اس کو قیمت میں لیا جاتا تھا. اب آپ سمجھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش، یعنی چہرہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کا، ظاہری رنگت کے اعتبار سے جس کو گورا کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے. ایسے غلام 100-200 درہم میں ملتے ہیں، 100-200 درہم میں ملتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے 1000 درہم دے دی، جس میں اعلی نسل کے غلام ملتے ہیں. سب سے پہلے تو باپ نے اعتراض کر ڈالا، یہ حبشی غلام کو تو نے خریدا، اتنا پیسہ خرچ کر دیا. جو ساتھ میں جو کاروباری بیپاری لوگ تھے وہ کہنے لگے، ابوبکر تیری زحمت پر حیران ہے، تم تو کاروبار میں اتنے ماہر ہو، ارے جو 200 درہم کا غلام تھا اس کو 1000 میں خریدا، 30,000-40,000 دے کر تم نے خریدا، اور یہ تیرے کس کام کا ہے؟ اگر یہ تیرے ساتھ کھڑا ہو تو تیرا وقار بحال نہیں ہوتا، اگر تو اس کو کہیں لے کر جائے تو اس کی، کیونکہ جتنا قیمتی غلام ہوگا ویسے بندہ بھی قیمتی لگے گا، گاڑی جتنی مہنگی ہے تو بیٹھنے والا بھی تو اتنا مہنگا لگے گا نا، تو غلام جتنا مہنگا اس طرح بندے کا وقار. کا چل تو نے اس کو 40,000 میں خرید لیا اور بندہ تھا 200 درہم کا، اور یہ میں فرضی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو یہاں پر، اور تو نے اس کو خرید لیا. اب اگر یہ تیرے ساتھ آئے گا بھی تو 40,000 کا تو لگے گا نہیں، لگے گا 200 کا. اب ہر بندہ اپنے ذہن سے تبصرہ کر رہا تھا، پھر کچھ کہنے گئے، اچھا ابوبکر شاید جذبات میں فیصلے کر گئے، کسی نے کہا نہیں یار لگتا ہے کہ بلال ہیں تو حبشی غلام، جسمانی طور پر مضبوط ہے، کبھی کوئی فائدہ ابوبکر کو پہنچایا ہے انہوں نے، شاید جان بچائی ہوگی، شاید کوئی فائدہ پہنچایا ہوگا، اس لیے تو ایک چیز کو 100 گنا زیادہ میں خریدا. ہر بندہ اس واقعے کو اپنی فکر میں بیان کر رہا تھا کہ جناب یہ کیا کر دیا، شاید کوئی احسان ہے، شاید بلال سب کوئی کام لینے والے ہیں، شاید اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ وابستہ ہے. ابوبکر خاموش تھے، نہ باپ کو جواب دیا، نہ دوستوں کو جواب دیا، نہ محلے والوں کو جواب دیا. جب انتہا ہو گئی تو پھر قرآن نے جواب دیا، سورہ لیل میں قرآن نے جواب دیا، فرمایا بلال کا کوئی احسان ابوبکر پر نہیں ہے، بلال کی شخصیت کی وجہ سے نہیں خریدا، بلال سے کوئی کام لینا مقصود نہیں، بلال کا کوئی احسان ابوبکر پر نہیں، بلال سے کوئی اور عزائم وابستہ نہیں. پھر کیوں؟ فرمایا وہ سیجنب الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا. اللہ فرماتا سورہ لیل میں، اللہ دور رکھے گا اس شخص کو جہنم سے جو سب سے بڑا متقی ہے. سیجنب الاتقا مرادی معنی سمجھے، اللہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا جو اتقا سب سے بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا متقی ہے. کون ہے؟ فرما الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے. اور کون کہہ رہا تھا کہ ابو بکر پر فلاں کا احسان ہے؟ فرما وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه رب العلا ولسوف يرضى. ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں بلکہ ابتغاء وجه رب العلا، یہ صرف ابو بکر نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے.
سبحان اللہ،
نیکی دیکھیں، نیکی کی صدیق اکبر نے، اور وہ نیکی اتنی مخلص ہے کہ جس کے لیے کی وہ خود کہہ رہا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزا، کسی سے ابو بکر اجر لینا نہیں چاہتا. قرآن کہتا وما لأحد عنده من نعمة تجزا، وما لأحد عنده من نعمة تجزا، اس کے نزدیک کسی سے اجر اور رضا توجہ مراد نہیں، الا ابتغاء وجہ رب العالی، جو رب اعلی ہے اسی کی رضا کے اس نے کیا ہے. یہ اللہ خود ان کی نیت کو واضح کر رہا ہے.
سبحان اللہ.
اور یہ تفاسیر کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے. اب آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے قبائل بنائے ہیں، ہم نے قبائل بنائے، برادریاں بنائی، کیوں؟ تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہارا تعارف. ایک باپ کے چار بچے ہیں تو اس کے نام الگ الگ ہوتے ہیں تاکہ چار ایک دوسرے میں جم نہ ہو جائے بلکہ پہچانے جائیں. تو جو قبائل ہیں، چچزات ہیں، ماموزات ہیں، برادریاں ہیں، اللہ فرماتا ہم نے قبائل بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ. یہ قبائل، یہ برادریاں تکبر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں، تعارف کے لیے ہے. لیکن اللہ فرماتا اگر بڑائی چاہتے ہو تو بڑائی قبائل سے نہیں ہے. فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں بزرگ برتر وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا بزرگ ہے. اب قرآن نے معیار دے دیا ہے، توجہ کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند کثرت ثواب، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ان اکرمکم، تم میں سب سے بزرگ برتر اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اتقا، ایک ہے متقی، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں فائل، اتقا اس میں تفضیل، سب سے بڑا متقی. پورا قرآن پڑھ لیجئے، یہ اتقا جو معیار اللہ نے دیا ہے کہ جو جتنا بڑا متقی وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا محبوب. فرمایا جو جتنا بڑا اتقا، جو جتنا بڑے رتبے میں تقوی میں اعلیٰ، وہ اتنا بڑا بزرگ. قرآن اٹھا کر دیکھے، قرآن نے فضیلت کا معیار تقوی بنایا، اور تقوی میں پھر ایک مثال دی جو جتنا بڑا ہوگا، اور اس کو مثال دی اتقا سے، اور اتقا قرآن نے کس کو کہا ہے؟ ابوبکر صدیق کو.
سبحان اللہ،
یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر سب سے بڑی دلیل ہے. اتقا، اتقا سب سے بڑا بزرگ و برتر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور قرآن سب سے بڑا بزرگ و برتر حضرت ابوبکر صدیق کو فرما رہا ہے. اب ہجرت ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہجرت کی رات ہے، سارا مکہ دشمن ہے، اپنے اور غیر دشمن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حساس مسئلہ ذرا دیکھیں، حضور نے ایک ایک کو کہا تم چلے جانا، تم کل چلے جانا، تم خاموشی سے نکل جانا. یعنی حضور خود جانے سے پہلے سرکار نے دو دو چار چار کر کے ایک ایک صحابی کو ہجرت کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ خاموشی سے جاؤ، کہ کافر تمہیں دیکھ نہ لے، سمجھ رہے ہو، جاؤ مدینہ منورہ جاؤ اور وہاں پر رکو، کیونکہ جن کو تیار کیا تھا حضور نے خاموشی سے ان کو رخصت کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں کہ تاکہ یہ بات آیا نہ ہو کہ کافروں کو پتا چلے اور پکڑ کے مار ڈالے. دو دو چار چار پانچ پانچ دس دس کر کے صحابہ ہجرت کر رہے ہیں. جب سرکار کے بارے میں یہ بات اتر گئی وہی خفی کے ساتھ کہ محبوب آج رات کافر تیرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور محبوب اب بات مکمل ہو گئی، تیری استقامت رنگ لے آئی ہے، اب سختی کے دور ختم ہو گئے، اب ترقی کے دور کی طرف آ جا.
سبحان اللہ،
نبی کی زندگی کا سب سے بڑا اہم اہم ترقی کا جو دوسرا دور ہوتا ہے اس کا معیار ہجرت ہوتا ہے. ہجرت نبی کی زندگی کا سب سے بنیادی موقع ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، اور صدیق اکبر سے یہ کہا کہ تیرے گھر میں اگر کوئی ہے، اس کی بات تھی، کوئی ہے تو ان کو باہر نکالو، میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے آواز لگائی، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. سرکار نے پوچھا کس کو کہہ رہے ہو؟ کہا حضور میری بیٹیاں اور میری بیوی ہیں. کہا تیرے گھر والے ہیں؟ کہاں، کہا رہنے دے پھر ان کو. اور یہ راز الہی ہے، ہجرت کو راز میں رکھنا راز الہی ہے، اور مصطفیٰ کو اعتماد ابوبکر ہی نہیں پورے گھرانے پر ہے. کھڑکیاں بند کر دی گئی. سیدہ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ عقل میں ابھی آئی نہیں ہے، کہتی ہے کہ میں ایک پہلو میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنے والد گرامی کو دیکھ رہی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ آج رب کا حکم ہے، آج شب چلنا ہے ہم نے، اور ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. کہا جی حضور. کہا ابو بکر یہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ تو میرے ساتھ چلے گا. حضرت ابو بکر اتنے رونے لگے، اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی جو تر ہو گئی. میری ماں ام المومنین کے یہ جملے جو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، میری ماں کہنے لگی کہ میں پہلے سنا کرتی تھی کہ لوگ صرف غم میں روتے ہیں، لیکن کسی نے کہا بندہ خوشی میں بھی روتا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بندہ کبھی خوشی میں رو سکتا ہے. کہا حضور کی اس بشارت پر جب میرا باپ رونے لگا تو میں نے کہا کہ ہاں ہاں بندہ خوشی میں بھی روتا ہے. نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو حضور نے اپنے ساتھ لیا. صدیق اکبر نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور آقا سے کہا کہ حضور اگر آپ ذرا باہر تشریف لائیں. سرکار نے کہا چلو، مستدرک میں موجود ہے. باہر گئے تو جانوروں کو جہاں رکھا جاتا ہے اس استبل میں حضور سید عالم کو لے کر گئے، اور وہاں پر دو اونٹ کھڑے تھے. کہا حضور غلام آپ کا ہوں، آپ نے چن لیا مجھے، یہ شرف کی بات، لیکن مجھے پر غلامی کے لیے آپ مجھے ہی لیں گے، اس لیے میں نے 15 دن پہلے دو اونٹیاں خرید لی تھی. یہ ہے تصوف کا راز، جب مرید مرشید کے رنگ میں اترتا ہے نا تو پھر خیال خیال میں بدلتا ہے، مزاج مزاج میں بدلتا ہے، شکل شکل میں بدلتی ہے. خدا کی قسم یہ تصوف کے قاعدے ایسے نہیں. غار کے اندر حضرت ابوبکر 3 رات حضور کے ساتھ رہے. کتنے؟ اور جب مدینہ شریف پہنچے تو اہل مدینہ جو حضور کو جانتے تھے، حضرت ابوبکر آگے تھے، تو یہ فتح الباری میں بھی ہے کہ انہیں اشتباہ لگ گیا کہ حضور اوپر بیٹھے ہیں یا حضور چل رہے ہیں. یہ روحانیت والی رات
مصطفیٰ کے ساتھ تنہا گزاری رات، ایک غار میں گزاری رات، حضرت عمر پاؤں پکڑ کر کہتے ہیں ابو بکر کا، رو کر، ابو بکر میری ساری نیکی لے لے، اس رات کا اجر صحیح دے دے، بس اس رات کا اجر دے دے، تین راتیں خلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ غار ثور میں، سرکار دوار، یعنی آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ پینتی ڈال کر بیٹھنا، اس طرح بیٹھے ہیں اور پوری رات، اور حضور کا سر مقدس جو ہے وہ آپ کی جھولی کے اندر ہے، یہ ہیں ابو بکر صدیق، یہ ہیں ابو بکر صدیق، ہجرت کی رات، فرمایا حضور یہ دو اونٹنیاں میں نے پہلے لے لی تھی، آقا نے فرمایا کتنے کی لی تم نے، کہا حضور یہ کیسی بات ہے، فرمایا نہیں بولو کتنے کی لی، کتنے کی لی تھی، کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں یہ رب کا حکم ہے، ہر نبی نے جب بھی ہجرت کی ہے تو اپنے جیب خاص سے سواری خریدی ہے، تو کہا حضور میں بھی آپ کا، یہ سواری بھی آپ کی، فرمان نہیں یہ قانون قدرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے کی وہ سواری تھی وہ پیسہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، کوئی بھنے لگا کہ 1500 کی اونٹنی 2000 میں بیچ دی، میں نے کہا جو 500 میں ابھی پھڈا کر رہا ہے تو اتنے حساس سفر میں لے کر کیوں جا رہے ہیں، میں نے کہا دیکھ تو یہ کہتا ہے کہ 1500 کی اونٹنی 2000 میں تھما دی ہے، تو میں نے کہا ابھی تو سفر شروع نہیں ہوا اور انتہائی رازدار ہے، نبی کے ساتھ جائے گا بھی رازدار، کیونکہ نبی کو جب خاموش رہنے کا حکم ہے تو سفر کتنا رازداری کا ہے، سفر کتنا رازداری کا ہے، ایک لکھنے لگا کہ لگا لے کر اس لیے گئے کہ بعد میں شور نہ کر دیں، تو میں نے کہا بتایا کیوں تھا پھر،
سبحان اللہ،
کہ لے کر ابو بکر کو اس لیے گئے ساتھ میں کہ بعد میں شور نہ مچا دیں، میں نے کہا یہ بات تو صرف حضور کو پتا تھی، حضرت علی کو پتا تھی، ابو بکر کو بتائی کیوں، ابو بکر صدیق کو بتائی کیوں، اگر یہ پھیلنے کا ڈر تھا تو راز کا افشا کرنا نبی پر لازم تھا کہ راز نہیں کھولیں گے، اگر علی کو بتایا وہ رازدار تھے، اور کسی اور کو کیوں نہیں بتایا، اس لیے کہ راز کھل جاتا اور نبی پر یہ فرض تھا منصب کے اعتبار سے کہ راز کھولیں گے نہیں، تو اگر ابو بکر صدیق کو کہیں لینے گئے تو پیچھے شور مچاتے، تو میں نے کہا پتا چلتا تو شور مچاتے نا، اور حضور جو دوپہر بتا کر آ گئے اس کا کیا کرنا ہے، اور پھر سنو کہنے کہ نہیں بتا تو دیا لیکن لے کر اس لیے گئے کہ بعد میں شور نہ مچائے، میں نے کہا پیچھے گھر کی کہانی پڑھی تم نے کبھی، جب رات کو حضور نکل گئے ابو بکر صدیق کے ساتھ تو رات بھر کافر تلوار بھالے لے کر کھڑے تھے دروازے کے آگے، اور سرکار کی ہری چادر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ اوڑھ کر سو رہے تھے، اب وہ باہر سے دیکھ رہے تھے، صبح ہوئی مولا مرتضیٰ اٹھے، کہا یہ تو نبی نہیں ہے، کہاں چلے گئے، حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ امانت رکھا کے چلے گئے، اب وہ پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگے، ابو جہل پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگا، کسی ادھر ادھر دندناتا وہ صحرا کی طرف نہیں بھاگا، ادھر ڈھونڈو ادھر ادھر ڈھونڈو، اس نے کہا نبی اپنے گھر نہیں تو ابو بکر کے گھر ہوگا، اس کافر کو بھی پتا تھا کہ نبی اپنے گھر نہیں تو ابو بکر کے گھر ہوگا، لیکن تم پتا نہیں کون سی نسل ہو، تم کہتے ابو بکر کے گھر حضور نہیں ہوگا، وہ تو کافر کو بھی پتا تھا، اب آپ دیکھیے سیدھا وہاں پہنچے، وہاں پر کس نے بتایا تھا کہ ابو بکر کے گھر گئے، دروازے پر گئے، مستدرک میں موجود ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے، ابو بکر صدیق تو چلے گئے سرکار کو لے کر غار میں، اب جب دروازہ کھولا تو آپ کی شہزادی سیدہ آسمہ بنت ابی بکر، عبداللہ بن زبیر کی والدہ، زبیر بن عوام کی بیوی، سیدہ صفیہ حضور کی پھوپی کی بہو، بولو سبحان اللہ، عبداللہ بن زبیر جیسا شیر بیٹا انہوں نے پیدا کیا تھا،
سبحان اللہ،
اور آخری عمر میں 104 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، حجاج نے جس وقت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دی مکہ مکرمہ کے اندر، تو یہ گئی بالکل تندرست تھی، حجاج کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے حجاج کے منہ کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر، تو نے میرے لاش ٹنگی ہوئی عبداللہ بن زبیر کی، کہا تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، حجاج ڈر گیا، کہنے لگا اتنے سخت کلمات بیٹے کو دیکھ کر ترس آ گیا، فرما بیٹے کو دیکھ کر نہیں، یہ میرا بیٹا اللہ کا انعام تھا، فرمایا جس وقت ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہمارے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، تو سب سے پہلے میرے گھر بیٹا، میرا یہ بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تھا، عبداللہ بن زبیر، فرمایا اس کے والد زبیر بن عوام جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے اشرا مبشرہ میں سے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
وہ اٹھا کر جب میرے شہزادے کو لے گئے تو سرکار نے لے کر ان کی پیشانی چومی، فرمایا اسلام کا فخر ہے،
سبحان اللہ،
اس نے اسلام کی لاج رکھی ہے، اور سرکار نے اپنے لعاب دہن سے انہیں گھٹی دی تھی، فرمایا یہ میرا بیٹا انعام تھا جس کو تم نے، اور عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ ہائے ہائے آگے بتاؤں گا، آگے بتاؤ، وہ بھاگے نہیں کربلا سے، عبداللہ بن زبیر وہ ہے جنہوں نے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید کو جنہوں نے للکارا، وہ اسمہ بنت ابی بکر کا بیٹا تھا،
سبحان اللہ،
وہ ابو بکر کا نواسا تھا،
سبحان اللہ،
انہوں نے کہا یزید تو نے حسین ابن علی کو مارا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تاریخ اٹھا کر پڑھیے، مصر کے اندر آپ نے مبلغین بھیجے، شام میں بھیجے، حکومت مضبوط کھڑی کر دی، لیکن الگ بات تھی کہ بغاوت ہوئی، یزید نے آپ کو مارنے کے لیے مکہ مکرمہ فوج بھیجی، مدینہ منورہ فوج بھیجی، جنگ صرف حضرت حسین کے خون کے اوپر تھی، یزید کے ساتھ سب بھاگ گئے حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، ابو بکر کا نواسا کھڑا ہوا تھا،
سبحان اللہ،
سچ سننے کی طاقت ہے تم میں؟ سچ سننے کی طاقت ہے؟ عبداللہ بن زبیر تھا، اور کس کا بیٹا؟ سیدہ اسمہ بنت ابی بکر، یہ ہے، اور کیسی ماں اور کیسی بیٹی حضرت ابو بکر کی، واہ واہ، بڑی بیٹی ہے، حضرت ابو بکر کی تین بیویاں ہیں، تقریر ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، ورنہ سنیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تین بیویاں ہیں، سب سے بڑی بیوی قتیلہ کے نام سے آتی ہیں، ان سے آپ کے دو بچے ہیں، عبداللہ اور اسما، عبداللہ جو شہزادے ہیں یہ ہجرت کے وقت بکریاں چرا کر کھانا باندھ کر غار ثور میں حضور کو لا کر دیتے تھے،
سبحان اللہ،
تو بڑی بیوی جو ہے قتیلہ یا قتیلہ کے نام سے ان کو لکھا گیا ہے، ان سے دو بچے پیدا ہوئے، عبداللہ اور آسما، عبداللہ بن ابی بکر اور آسما بنت ابی بکر، دوسری بیوی ہے ام رومان، ان کو ام رومانہ بھی کہا گیا، ام رومان، ان سے دو بچے پیدا ہوئے، میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ،
سبحان اللہ،
بولو سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
سید عائشہ صدیقہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ سگے، یہ تیسری بیوی آپ کی کون ہے؟ آسما بنت عمیس،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ کون ہے؟ یہ پہلے مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، جعفر طیار کے نکاح میں تھی، اور جعفر طیار جب موتا میں شہید ہوئے تو یہ حضرت ابوبکر کے نکاح میں آئی، حضرت ابوبکر جب انتقال کر گئے تو مولا مرتضیٰ کے نکاح میں گئے، میں نے کہا پھڈا کہاں تھا؟ سیدہ زہرا جب علیل ہوئی، بطول زہرا، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مرتضی علی، سنے میرے تو مصطفیٰ علی، سنیے، سیدہ زہرا بطول زہرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد، چھ مہینے کے بعد، خاتون جنت، خیر النساء للعالمین، سیدہ بطول زہرا، بولو رضی اللہ، سر جھکا کے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر، آپ جب علیل ہوئی اور سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ زکیہ رضیہ بطور زہرا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی عفت، ان کی پارسائی، آسمان نے کبھی ان کے سر کی سیاہی کو نہیں دیکھا، آگے پڑھوں گا میں، اور میری ماں نے نقشہ کھینچا ان کی سیرت کا، میری ماں سے جب کسی نے پوچھا کہ سیدہ بتول کیسی تھی، فرما حضور کا پرتو تھی، اس جملے میں گہرائی کیا ہے وہ اپنے وقت میں بتاؤں گا، اتنے سے جملے میں کہ وہ حضور کی سیرت کی پرتو تھی، اس میں ایک جملے میں میری ماں نے سمندر کو کوزے میں جمع کیا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے، جب بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیل ہوئی، سرکار کے وصال کے پانچ مہینے کے آخر میں، چھٹے مہینے میں انتقال ہوا، تو ان کی خیال داری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے کون گئی؟ آپ نے تو یہاں تک فرمایا علی تم ہی ہوں گے سارے معاملے میں، جو جو معاملات ہوتے ہیں، جو جو معاملات ہوتے ہیں، کوئی عورت بھی نہیں آئے گی، سب علی تم ہوں گے، یہ سیدہ بطول زہرا نے کہا سب تم ہوں گے، لیکن اجازت اگر دی تو ابو بکر کی بیوی کو دی،
سبحان اللہ
رضی اللہ، بولو سبحان اللہ، ابے بھولنا نہیں، سنیو، یہ فرقہ واریت کے لیے نہیں، یہ محبت پھیلانے کے لیے، یہ محبت پھیلانے کے، کون لڑوا رہا ہے؟ یہ یہودی لڑوا رہا ہے ہمیں، یہودی لڑوا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان رسول اور صحابی رسول،
خاندان رسول اور حضور کی شاگردوں میں لڑائی ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آج خاندان رسول کے بارے میں سن کر ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، تو جنہوں نے حضور کو دیکھ کر حضور کے خاندان کے بارے میں آیتیں سنی، وہ حضور اس کے خاندان سے کیسے لڑتے ہوں گے یار؟ میں کیسے مانوں اس بات کو؟ سیدہ آسمہ بنت عمیس، یہ تیسری بیوی ہیں، زوجہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ہے محمد، محمد بن ابی بکر، ان کا نام ہے محمد، حضرت ابوبکر کے بیٹے کا نام تھا محمد. اور یہ کیسی وفادار ہیں کہ مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی جعفر طیار، جو 13 سال بڑے مولا مرتضیٰ سے، ان کے نکاح میں رہیں. جب ان کی شہادت ہوئی موتا میں تو ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئی، صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی. یہ وہی خاتون ہیں جو حضرت علی کے لیے رد الشمس، سورج جو لوٹا اس کی راویاں ہیں. یہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ حضرت علی کی جب عصر نکل گئی تو سرکار نے دعا فرمائی تو سورج لوٹ آیا، کہا ہمارے خیمے اندھیرے میں تھے اور دوبارہ سورج کی روشنی میں نے دیکھی ہے.
سبحان اللہ.
اور یہ کئی بہنیں ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ اہل بیت میں تعریف میں کہوں گا. اور یہ تین بہنیں، تینوں کی صفات بہت اعلیٰ ہیں. آسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدہ زہرا کی آخری عمر تک خدمت کی ہے. اگر جھگڑا تھا حضرت ابو بکر سے تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ بیوی کو کس طرح اجازت مرحمت فرمائی؟ آسمہ بنت عمیس، ان سے حضرت ابو بکر کے بیٹے پیدا ہوئے محمد. تین بیویاں، بڑی بیوی سے عبداللہ، ان سے چھوٹی سے عبد الرحمن، ان سے چھوٹے سے محمد، تین بیٹے. بڑی سے اسما، ان سے چھوٹی میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ، دو بیٹیاں. اب سنیے یہ آسمہ بنت عمیس پر ایک جملہ سنیے کہ گھر کی تربیت کیسی حضرت ابو بکر کی. سرکار حج پر جا رہے ہیں، سرکار
حج پر جا رہے ہیں.
جس سال میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا وہ سال جو حج کیا نا حضور نے، تو اب حضور نے فرمایا اس سال میں حج کرنے والا ہوں چلو، تو کون تھا جو نہ جاتا کہ خدا کے گھر جانا ہے خدا کے محبوب کے ساتھ. آپ تو ڈھونڈتے ہیں کسی متقی پرہیزگار عالم دین شیخ کے ساتھ آپ حج کریں، تو جب رسول اللہ خود تشریف لے جا رہے ہو تو جوک در جوک لوگ جوانہ ہونے ہو. 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع عرفات کے میدان میں تھا. بولو سبحان اللہ. آسمہ بنت عمیس اس وقت درد ذہن سے تھی، یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا کہ ابھی ہوا، یعنی اتنا قریبی وقت، اور اس میں درد و تکلیف، اور بچے کی زندگی خود کی زندگی. دوپہر کے صبح فجر کے وقت حضرت ابوبکر آئے اور جب اپنی تیاری کرنے لگے تو سیدہ آسمہ نے کہا میرے کپڑے نہ آئے. کہ تم کیوں؟ کہ میں بھی جاؤں گی.
سبحان اللہ.
تو کیسے جائے گی؟ کیونکہ تیری یہ کیفیت، ابھی بچے کی ولادت ہو تو ابھی ہو، اور یہ درد ذہن کی جھٹکے تجھے شروع ہو چکے ہیں، اس میں موت واقع ہو جائے گی، میں نہیں لے جا سکتا. آسمہ بنت عمیس کہنے لگی، تربیت یافتہ ابوبکر صدیق کی ہیں، کہنے لگے مر جاؤں تو راستے میں گاڑ دینا، نام تو ہوگا جب حضور گئے تھے حج تو میں گئی تھی ساتھ میں. بولنا سبحان اللہ. آپ سرکار کو جا کر کہا، سرکار نے مسکرا کر کہا آنے دو. ابو بکر صدیق نے اونٹنی بٹھائی اور کجاوے کے اندر سہارا دے کر ان کو بٹھا دیا. ابھی یہ اونٹنی مدینہ منورہ سے چلی ہے وادی عقیق، مسجد ذوالحلیفہ، وادی مبارکہ، جہاں مدینے سے احرام باندھتے ہیں نا، اس وادی میں سرکار نے عصر کی نماز پڑھ کے قیام کیا. عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق گود میں بچہ لے آئے.
سبحان اللہ.
اور یہ محمد کی ولادت ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن سے ان کو گھٹی عطا فرمائی، اور آسمہ بنت عمیس کو پاکی کے، یعنی اب احرام میں، کیونکہ نفاس شروع ہو گیا، نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں احرام کیسے ہوگا، اس کا حکم بیان فرمایا. لیکن آپ دیکھیے یہ گھرانہ ابوبکر صدیق کا ہے.
سبحان اللہ.
آپ ذرا پیچھے آ جائیے، دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے، کیونکہ نبی اپنے گھر میں نہیں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، سیدہ آسمہ آگے کھڑی تھی، ڈر نہیں رہی. ہو تم کیسے آ گئے؟ ہائے چھپ رہی. نہیں، فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہ لگا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ کہا وہ میرے والد صاحب کے ساتھ چلے گئے.
سبحان اللہ.
یہ جواب ہے شیر کی بیٹی. یہ دیکھیں، جب تو مولا مرتضیٰ نے کہا کہ اشیع الناس، شیروں کا شیر ابو بکر ہے. بولو شیروں کا شیر ابو بکر. بس میں ختم کر رہا ہوں، ذرا سنیے، شیروں کا شیر ابو بکر ہے. اور دروازے پر کہا میرے والد کے ساتھ تو نبی چلے گئے، کہا کدھر چلے گئے؟ کہا معلوم ہے لیکن بتاؤں گی نہیں.
سبحان اللہ.
یہ ہے
میں نے کہا یہ ابوبکر نے اپنے بچوں کی تربیتیں سیکھی ہے رضی اللہ عنہ.
بچے بچے کو اب اس سے ہمیں درس ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی ناموس کی حفاظت کیسے کریں, اپنے بچوں کو اس کا وفادار کیسے بنائیں. اس واقعے کو یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دینا اور صرف سبحان اللہ, بہت بڑی کرامت کی بات ہے, اللہ کا ذکر ہے. یہی تک نہیں, اس سے سبق لینا اور اپنے گھرانے کو اس نقشے پر اتارنا جو آقا ابوبکر صدیق نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا.
سبحان اللہ.
سنیے میرے دوستو توجہ کے ساتھ, اپنے بچوں کو ایسے وفادار بناؤ کہ وہ تمہارے وفادار نہ ہو, مصطفیٰ کے گنبد کے وفادار ہو.
سبحان اللہ.
تمہارے وفادار نہ ہو تو گنبد کے وفادار ہو. کہیں خدا نہ کرے تمہارا پاؤں ڈگمگائے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہیں باپ تو ہو لیکن مقام ان کا بڑا ہے.
سبحان اللہ.
مقام ان کا بڑا ہے تو یہ ہدایت کا باعث بنے. اس لیے اپنے بچوں کو اپنی محبت نہیں مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ.
سبحان اللہ.
تم نے حضور کی محبت سکھا دی, وہ تمہاری خود غلام ہو جائے گی.
اپنا غلام بنا کر کیا کرو گے؟ خطرہ کھڑا کر لو گے اپنے لیے. ان کو حضرت عمر جو تھے نا, کل بتاؤں گا, حضرت عمر بڑی تجرد طبیعت والے تھے اور ولی کامل تھے. وہ فرماتے مجھے شادیوں کا شوق نہیں ہے, نہ ذوق ہے اور نہ جناب شادی جس گھر سے کی جاتی ہے. فرما اولاد صرف اس لیے ہے, پیدا کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے, بس اللہ کا ذکر. فرما اس کے علاوہ کوئی کام نہیں, یہ میرا بوجھ اٹھائے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی, نہ فرما اللہ کا ذکر کرے. اور پھر بیٹے بنے بھی دیکھیں کیسے ٹن ٹنا ٹن. عبداللہ بن عمر کا عشق دیکھیں سرکار کے ساتھ. سبحان اللہ. اے فاروق اعظم تیری عظمت کو سلام. فرمایا بیٹا اس لیے پیدا کیا کہ نبی پاک کا وفادار بنے. اور عبداللہ بن عمر کیسے وفادار بنے, اونٹ لے کر جا رہے, خاردار جھاڑیاں اس میں پگڑی پھنسائی, پھر کھینچ, پگڑی کھل گئی, پھر پگڑی اٹھائی, پھر باندھی, پھر اونٹ کو وہاں سے گھمایا, پھر لایا, پھر کانٹوں میں پگڑی پھنسائی, پھر گرا, پھر اٹھایا, پھر پگڑی باندھی, پھر تیسری دفعہ. شاگرد نے کہا حضور کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میرے آقا یہاں سے گزرے تھے نا, یہ کانٹوں میں امامہ الجھا تھا, میں اس عادت کو زندہ کر رہا ہوں.
نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
بولے ایسا بیٹا فاروق اعظم کا, نیتیں صاف تو نتیجہ بھی آل. تو لہٰذا اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بناؤ, حضور کے صحابہ کا عاشق بناؤ, حضور کے اہل بیت کا عاشق بناؤ, سرکار کے خاندان کا غلام بناؤ, سرکار کے صحابہ کا غلام بناؤ, سرکار کے گنبد کا غلام بناؤ. تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے, سانس وہ لے رہا ہوگا نیکی تمہاری لکھی جا رہی ہوگی, چل رہا وہ ہوگا درجات تمہارے بلند ہو رہے ہوں گے. سنو میرے دوستو, حضرت سید آسمہ بنت ابی بکر نے کہا, انہوں نے کہا جی کہاں گئے نبی, کہاں گئے؟ کہا وہ میرے ابا کے ساتھ چلے گئے. عورت ذات ہے یار, عورت, اور سامنے شیطان کھڑا ہے جس کو دیکھ کر بڑے بڑے کے پیشاب نکل جائے. ابو جہل کتنا شرارتی تھا, عمر چھوٹی تھی لیکن شیطانوں کا باپ تھا وہ, اتنا بغضی اور طبیعت میں انتہائی جلادیت رکھنے والا اور انتہائی بدماش طبیعت کا. سیدہ کو کہا کہاں گئے؟ کہا معلوم ہے بتاؤں گی نہیں. اس غصے میں اس نے ڈنڈا کھینچ کر مارا, وہ ڈنڈوں میں کانٹے نکلے ہوئے تھے. وہ ڈنڈا آ کر سیدہ کے سر پر جب لگا آسمہ بنت ابی بکر کے, تو اس نے جب کھینچا تو وہ کانٹا جو تھا وہ بالی میں پھنس گیا. کبھی اپنی بیٹی پر سوچیں آپ, اس کو اپنی بیوی اپنی بہنوں پر ہم سوچیں, اور اتنی تکلیف ہم اپنے بچوں کے لیے گوارا نہیں کرتے. رات کو اگر ہماری بچیوں کو بخار آ جائے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے, بہن کو اگر تکلیف پہنچے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. سیدہ آسمہ کے اس درد کو ذرا محسوس کریں آپ. جب اس نے ڈنڈا مارا تو کانٹا پھنس گیا بالی کے اندر, کھینچا تو یہ کان کٹ گیا اور خون کا پھوارا بہ گیا, آپ کی چیخ نکلی. تو ابھی آپ کے دادا ابو بکر کے والد رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور ابو بکر ان کو بتا کر بھی نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا دادا جان پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے. کانٹا چبھ گیا ہے. اور ابو جہل وہاں سے دفع ہو گیا اور ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیے آدھا راستہ حضور کے ساتھ گئے. جب غار قریب آیا کہنے کہ حضور اب آگے کے لیے یہ کافر بڑے کھوجی ہیں, یہ کھوج کر پہنچ جائیں گے. تو کیا فرما حضور دو قدم آپ کے دو قدم میرے, اس کو یہ پتا چل جائے گا. تو کیا کریں؟ کہ حضور اب آپ میرے کندھوں پر آ جائیں, تم ذرا تنہا تو چڑھو غار ثور پر, تنہا تو چڑھو ذرا غار ثور پر. ابو بکر صدیق کا جسم فربا جسم تھا, بھرا ہوا جسم تھا. وہ حدیث مبارک جو تہبند کے بارے میں جو کھسک کرنی چاہتی, لیکن جوش اور ایمانی جذبہ دیکھیں, مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. یہ فضیلت کس صحابی کے پاس ہے ذرا مجھے بتا دیں آپ. کندھے پر بٹھا کر کتنا 5000 meter کی وہ پہاڑی ہے. 5000 meter کی پہاڑی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کر چڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے منہ کے باہر اتارا اور کہنے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے. فرمایا ابو بکر غار کا حضور اس میں کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میں اندر جاتا ہوں. غار میں گئے, سارا کچرا نکال کر باہر پھینکا, صاف کیا اور جو سوراخ تھے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر لگائے اور ایک سوراخ رہ گیا جس میں ایڑی لگائی اور اپنی ایک ران کو زانو کو بچھا دیا تکیے کی طرح. اب کہا آقا تشریف لائیے, بستر تیار ہے. عاشقوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ اس کے دل میں آتے ہیں جس کے دل سے پہلے ابو بکر کچرا نکالتے ہیں. تو پہلے ابو بکر کو دل میں لاؤ تاکہ وہ دل کا کچرا نکال کر پھینکے تو پھر حضور خود آ جائیں گے. کیونکہ غار میں حضور خود نہیں گئے, پہلے ابو بکر گئے اور جا کر انہوں نے کچرا نکال کر باہر پھینکا. توجہ کرنا میرے دوستو, یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کا. 3 رات آپ وہاں پر رہے. غلام بن ابکا, عامر بن فہیرا, فہیرا غلام ہے, غلام غلام تو ٹکوں پہ بکتے ہیں. 500 کا غلام کو 1000 روپے دو تو بک جائے. 1000 روپے اس کو دے دیں اور کہیں کہاں ہے تو آدھی بات بتا, 2000 دے تو سب بتا دے. لیکن جس وقت یہ غلام بکریاں مکہ کی بازار سے لے کر جا رہا تھا اس وقت جگہ جگہ سے بولیاں لگ رہی تھی, جو محمد کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا اسے اتنے سونا دیا جائے گا, اتنا مال دیا جائے گا, عرب کے بڑے حسین قبیلے کے اندر حسینہ سے شادی کرائی جائے گی. وہ غلام ان آوازوں کو سنتا ہوا سر جھکا کر بکریاں چراتا ہوا تو جا رہا ہے اور آنکھیں وہاں کھولتا ہے جہاں مصطفیٰ موجود ہے. تم ابو بکر کی بات کرتے ہو, ابو بکر کی خدمت میں رہنے والا غلام سلم تھا تو صدیق کی شان, صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین جل والا نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مرتبہ تھا. پر 3 رات آپ وہاں پر رہے, لوٹ کر آئے. یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف تک ہر غزوے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ رہے. ہزارہا فضیلتیں آپ نے پائی, ثانی اثنین اور 2 کے عدد میں آپ قطعی ہو گئے. 2 کا عدد آپ کے ساتھ خاص ہو گیا, اللہ نے آپ کو 2 میں سے دوسرا کہا. اللہ نے آپ کو 2 میں سے دوسرا کہا اور یہ 2 کا عدد آپ پر فٹ آ گیا. پہلے حضور دوسرے آپ, غار میں پہلے حضور دوسرے آپ, اسلام کا اعلان پہلے حضور نے کیا دوسرے آپ, ہجرت پہلے حضور دوسرے آپ, بدر کے خیمے کے اندر پہلے حضور دوسرے آپ, مصلی رسول پر پہلے حضور دوسرے آپ, قبر شریف میں پہلے حضور دوسرے آپ, دخول جنت میں پہلے حضور دوسرے آپ. سبحان اللہ, نعرہ رسالت. یہ ثانی اثنین آپ کا مرتبہ اور مقام. میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ جو آپ کے خاندان کی عقیدت ہے اور جو آپ کی عقیدت ہے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. آپ کا شہزادہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اسلام نہیں لائے نا تو سینہ تان کے باپ کو کہتے تھے نہیں مانوں گا, اور جب اسلام لائے تو تلوار نکال کر کافروں کو کہتے کہ تیری خیر نہیں. اسلام جب نہیں لائے یعنی بیچ نہیں ہے, بین نہیں ہے, یا ادھر ہے یا ادھر ہے, جب کافروں کے ساتھ ہے تو باپ کو کہتے ہیں آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں چاہتا تو گردن مارتا آپ کی لیکن چھوڑ. ابو بکر صدیق نے فرمایا تو میری تلوار کے نیچے آتا میں مار دیتا گردن. کافروں کے ساتھ تھے تو للکارتے رہے مسلمانوں, لیکن جب مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے تو پھر ایسے ثابت قدم رہے. حالتیں آپ دیکھیے, ان کا درجہ حضرت امیر معاویہ سے اوپر ہے. فضیلت میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی فضیلت حضرت امیر معاویہ سے اوپر ہے, ان سے بڑے درجے کے صحابی ہیں. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو اولاد ہیں, کیونکہ حضرت علی بھی صحابی اور دیگر اور بھی صحابی, یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی جو اولاد ہے وہ صحابہ کی ساری اولادوں میں افضل ہے. امام حسن و حسین عبداللہ بن عمر سے بھی افضل ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی افضل ہیں, ہر صحابی کے بیٹے سے افضل ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل بیت کے حوالے سے, یعنی صحابہ کی اولاد میں سب سے افضل علی کی اولاد. بولو سبحان اللہ.
اب اس کو آپ دیکھیں، اس لیے کربلا میں امام آپ ہی تھے، عبداللہ ابن عمر آپ کے تلامذہ دور کے لوگوں میں سے، فضیلت میں امام حسین کے مقابلے میں نہیں، حضرت عمر کے بیٹے، کیونکہ فضیلت اور عظمت جو ہے وہ امام حسین کے پاس. بولو. اسی طرح اب جو دوسرا طبقہ ہے ان کے درمیان جو آپس میں ہے حسنین کے علاوہ، تو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن یہ قریب الاسلام ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رتبہ صحابیت میں شرف و فضیلت میں اعلیٰ ہے. اب سنیے، جس وقت حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کے لیے لوگ نکل پڑے بیعت لینے کے لیے، کہ یزید کے لیے لوگوں کو تیار کریں اور یزید کی جناب جو ہے کہ وہ بیعت لی جائے اور ایک ریفرنڈم کیا جائے اور یزید کو جناب جو ہے کہ وہ سربراہ مملکت بنایا جائے، تو بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. سب سے پہلے ٹارگٹ تین ہستیوں کو کیا، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور تیسرے سب سے بڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان تین کو تو خاص نشانہ تھا کہ ان سے بیعت لینی ہے. ایک اس کے بعد جو جل و قدر صحابہ کی اولادوں میں سے، اس میں سے حضرت ابو بکر کے شہزاد عبد الرحمن، بولے سبحان اللہ، عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس مروان خود پہنچا بکسہ بھر کر، بکسہ، اور مروان تو بہت بڑا پلیت اور بڑا خبیث آدمی تھا، اہل بیت کا بڑا گستاخ تھا لیکن مسجد نبوی کا امام، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا، تو یہ دونوں آپ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. مروان بن حکم جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس پہنچا، یہی حضرت عبداللہ بن زبیر ہے جس نے، جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور انہوں نے یزید کو للکارا تھا امام حسین کی شہادت کے بعد، اور حسین ابن علی کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، اور اسی سعی میں اسی پاداش میں آپ کو شہید کیا گیا. تو جو آگے گھرانہ بڑا علی المرتضیٰ کی اولاد کے دفاع کے لیے ابو بکر کا گھرانہ تھا. یہ سنی آخری باتیں، حضرت حسین کے دفاع کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ حضرت ابوبکر کا گھرانہ تھا. ایک، اور جس وقت یزید خود یعنی امام علی مقام حیات تھے اور یزید کو حضرت امیر معاویہ کے بعد امیر بنانا تھا، اس وقت جب بیعت لینے کے لیے مروان بکسے بھر بھر کر پیسے لے جا رہا تھا، اور لوگوں کسی کو ایک لاکھ درہم، کسی کو دو لاکھ درہم، باقاعدہ لفظ موجود ہے لاکھ لاکھ کے کتابوں کے اندر، ابن کثیر نے لکھا، دیے جا رہے تھے اور اس سے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا. عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے گھر کے اندر موجود تھے، مروان آیا، مروان اتنا ظالم تھا کہ اگر وہ کسی کو بولے نا، یعنی ٹیلی فون کریں، جیسا مثال دوں کہ ٹیلی فون پر اگر صرف مس کال مارے نا تو اگلا مر جائے، یعنی اتنا جابر تھا وہ، ظالم تھا، یعنی جس کی طرف اس کا اشارہ ہو بس موت ہے اس کی، جس کو میں نے آج کے دور کے اعتبار سے مثال دی ہے کہ صرف اس کی مس کال اگر کسی کے موبائل پر گئی تو بندہ سمجھے کہ وہ مر گیا، یعنی اتنا بدماش اور اتنا بڑا طاغوت اور اتنا بڑا وہ دہشت گرد تھا. حجاج بن یوسف کی طرح اس نے ہزاروں کی گردنیں ماری تھی عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے میں مروان کا ہاتھ، مروان نے آگے جا کر جناب جو ہے کہ وہ کمانڈ کو سنبھالا اور حجاج بن یوسف کو آگے کہہ کر حجاج بن یوسف کو کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو مار ڈالو. عبداللہ بن زبیر کو جب قید کیا گیا، کہا ابھی تک کیوں قید کیا، پھانسی دے اس کو، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی جو دی گئی وہ مروان بن حکم کے کہنے پر دی گئی، اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، حرم خدا کے غلاف کو جلایا گیا، کعبے کو، بخاری شریف کتاب الحج پڑھ کے دیکھیں آپ، کعبے کو گرا دیا گیا، اور پہاڑ کے اوپر جو جبل ابی قبیس ہے وہاں پر منجنیق لگی تھی، وہاں سے بمباری کی گئی، غلاف کعبہ کو جلایا گیا، یہ ساری شرارت مروان بن حکم کی تھی. کس کی تھی؟ مروان. اب یہ اتنا ظالم جس کے دل میں رحم کی کوئی گوشہ نہیں، یہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس پہنچا تو کسی نے کہا کہ مروان آ رہا ہے، آپ خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، کہ آ رہا ہے تو آنے دو، کیونکہ مروان اپنے باغیوں کو نہیں چھوڑتا تھا، جو اس کی مخالفت کرے مار دو، جو اس کے نظریے اس کے سیاسی حکومت کے خلاف ہو مار دو، اس قسم کا اس کا ذہن تھا. تو حضرت عبد الرحمن کو جب ان کے غلام نے کہا کہ جناب مروان آ رہا ہے، تو آپ مطلقاً گھبرائے نہیں، فرمانے دو، آنے دو، دیکھتے ہیں کیا کر لے گا. ابو بکر کے شہزادے مروان آیا اور بڑے ادب سے بیٹھ گیا، اور بڑی تعریف کی حضرت ابو بکر صدیق کی، اور ان کے استقامت کی بڑی تعریف کی، اور بکسہ آگے کیا، کہنے لگا یہ ایک لاکھ درہم ہے، یہ ایک لاکھ درہم ہے، اور اس وقت بندے کے پاس 5,000 درہم آ جائے تو وہ امیروں میں شمار ہوتا ہے، یہ 1,00,000 درہم ہے، یہ آپ رکھیں. فرمایا کیوں؟ کہا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید بن معاویہ کی بیعت، اپنے پاؤں سے اس بکسے کو پیچھے کیا. فرمایا کہ حسین ابن علی کی جان کا سودا 100,000 درہم میں کرو گے مجھ سے؟ تو اس نے کہا تم بیعت نہیں کرو گے؟ کہا میں بیعت نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کبھی آپ پڑھیں مروان کو یہ جواب سیدھا سیدھا دے دینا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, یہ شیروں کا کام تھا. فرما میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, اور تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے بیعت کی. میں نے کہا تمہاری گندی کتابیں تو یہ لکھتی ہے کہ امام زین العابدین نے بیعت کی, ہماری کتاب لکھتی ہے کہ امام زین العابدین تو زین العابدین ہے, ابو بکر کے بیٹے نے بھی بیعت نہیں کی. چھٹ پیچھے, میں بیعت نہیں کرتا. اس نے کہا اگر بیعت نہیں کرتا, بیعت نہیں کرتا تو اب تیری میں گردن اتاروں گا, اور عبد الرحمن اب تیری گردن اترے گی. آپ نے اس کے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا, فرمایا تو تو جب اپنے باپ کی پیٹ میں تھا نا تو تیرے باپ پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی. فرمایا گردن تو کر سکتی ہے عبد الرحمن کی, لیکن علی کے بیٹے سے بغاوت نہیں ہو سکتی. نعرہ رسالت, فیضان صدیق اکبر. یہ فیضان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. بولو کس کا؟ کسرا کی حکومت ٹوٹ گئی, ایران گر گیا, فاروق اعظم کی ٹھوکر سے ایران ٹکڑے ٹکڑے ہوا. کسرا کی حکومت ٹوٹ گئی, کسرا بن ہرمز کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر آ گئیں. 3 بیٹیاں جب فاروق اعظم کے سامنے آئیں تو وہ شہزادیاں تھیں, فاروق اعظم کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا. جو بڑی بیٹی تھی جو کسرا کی جانشین کہلائی جاتی تھی, اس سے نکاح اپنے امام حسین کا کرایا فاروق اعظم نے, اور جو منجلی تھی ان سے نکاح اپنے بیٹے عبداللہ کا کرایا, جو سب سے چھوٹی تھی ان سے نکاح حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد کا کرایا. یہ 3 بہنوں سے 3 لوگوں کا نکاح ہوا, بڑی سے امام حسین کا. عمر اہل بیت کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جب وہ بڑی جو شہزادی تھی ان سے حضرت ابوبکر حضرت عمر نے پوچھا تھا, ماں اسمو کی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہر جہاں. فرمانا بل شہر بانو. شہر بانو نام آپ کا حضرت عمر نے رکھا, اور وہ ماں ہے امام زین العابدین کی. بولے سبحان اللہ. بڑی کسرا کی بڑی بیٹی سیدہ شہر بانو وہ امام حسین کے نکاح میں آئی, منجلی جو تھی وہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں آئی, اور جو سب سے چھوٹی تھی وہ محمد بن ابی بکر کے نکاح میں آئی. تو یہ اب بڑی جو بیٹی تھی جو امام حسین کے نکاح میں آئی, ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. جو منجلی تھی جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں آئی, ان سے حضرت سالم پیدا ہوئے تھے. اور جو سب سے چھوٹی تھی جو حضرت محمد بن ابی بکر کے نکاح میں آئی, ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے. تو 3 بہنوں سے 3 لڑکے پیدا ہوئے, اور ان کے 3 کے والد یہ ہیں, یعنی امام حسین, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت محمد بن ابی بکر. توجہ ہے. بڑی بیٹی سے امام زین العابدین, چھوٹی سے حضرت سالم جو بہت بڑے محدث ہیں, اور سب سے چھوٹی سے حضرت قاسم جو مدینے کے سب سے بڑے فقیہ تھے, اور یہ 3 آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. کیونکہ سگی ماں, یعنی مائیں جو ہیں, سگی مائیں جو ہیں وہ سگی بہنیں, تو یہ 3 آپس میں خالہ زاد, یعنی امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت سالم, حضرت سالم کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت قاسم. اب آپ سنیے, اور حضرت قاسم کے جو والد ہیں وہ حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں محمد. اب یوں سمجھیے آپ, امام زین العابدین, امام زین العابدین کے دادا, امام زین العابدین کے دادا علی ہیں, اور حضرت قاسم کے دادا ابوبکر ہیں. اب یہ ذرا دو جہتیں سامنے رکھیں. جب قاسم, جب یہ 3 جوان ہو گئے اور ان کی شادیاں ہو گئی, تو حضرت قاسم جو تھے نا, جو محمد بن ابی بکر کے بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیٹی سے جن کا نکاح ہوا تھا, تو حضرت قاسم کا نکاح ہوا حضرت ابو بکر کے جو بیٹے عبد الرحمن جن کا میں نے ذکر کیا, ان کی بیٹی کے ساتھ, اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کو ام فروہ کہتے ہیں. اور امام زین العابدین کے گھر جب امام باقر پیدا ہوئے, ام فروہ پیدا ہوئی, ادھر امام باقر پیدا ہوئے, امام باقر کا رشتہ لینے کے لیے امام زین العابدین اپنے خالہ زاد بھائی محمد کے گھر گئے, اور قاسم جو ان کا بیٹا ہے, ان کی بیٹی ام فروہ جو ہے, اس کا ہاتھ اپنے بیٹے امام باقر کے لیے مانگا, اور جب نکاح ہوا تو امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اب یہاں پر ذرا توجہ کریں آپ کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہے وہ ام فرما ہے، ٹھیک ہے، ام فرما ہے، اور ان کے نانا جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، یعنی دو رشتوں سے ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، قاسم کی بیٹی اور عبد الرحمن محمد کے بیٹے اور عبد الرحمن کی بیٹی، ان کا نکاح ہوا تو ان دونوں بھائیوں کا رشتہ جب جڑا، اپنی بیٹیوں کا نکاح جب کرایا تو ام فروا پیدا ہوئی، تو فروا ایک طرف سے محمد کی قاسم کی بیٹی ہے تو دوسری طرف سے وہ حضرت عبد الرحمن کی نواسی لگتی ہیں، اور اس نسبت سے حضرت امام جعفر صادق اپنی نسبت سے نانی کی طرف سے بھی حضرت ابوبکر کی طرف جاتے ہیں، نانا کی طرف سے بھی حضرت ابوبکر کی طرف جاتے ہیں، اور آپ اپنی آخری عمر میں برملا یہ کہا کرتے تھے کہ میں امام جعفر صادق یعنی جو اہل بیت کا سرخیل ہے، مجھے قیامت کے دن اپنے باپ علی کے نام سے ایک دفعہ پکارا جائے گا، کیونکہ میرے والد حضرت امام باقر ہیں، لیکن میرے نانا ابو بکر کے نام سے دو دفعہ پکارا جائے گا، اس لیے کہ میری ماں ایک نسبت سے ایک بھائی کی اولاد بنتی ہے، دوسرے نسبت سے دوسرے بھائی کی اولاد بنتی ہے، اور یہ دونوں بھائی جو ہے بیٹے ابو بکر صدیق کے ہیں، تو صدیق اکبر دو جہتوں سے حضرت امام جعفر صادق کے نانا لگتے ہیں. یہ خاندانی رشتہ جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے طریق سے حضرت امام باقر کے گھرانے کے اندر آیا، تو یہ سارا فیض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کی، جب کسی نے پوچھا کہ جناب تلوار کی جو دستہ جو ہے اس کو چاندی کا بنایا جا سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ پوچھا دلیل کیا ہے، کہ صدیق کا قول ہے، صدیق کا قول. تو اس نے آگے سے کہا حضرت امام باقر سے کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ کی سانس چلتی رہی، آپ نے فرمایا واللہ وہ صدیق ہیں، واللہ وہ صدیق ہیں، واللہ وہ صدیق. تو اہل بیت کا یہ قریبی تعلق، خاندان رسول کا قریبی تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں اور معاملات آپ دیکھیں. آخری جملہ یہاں پر پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. صدیق اکبر نے 63 سال کے قریب عمر شریف پائی، 2 سال 2 ماہ کے لگ بھگ آپ نے امور خلافت سر انجام دیے. حضرت عمر کے دور میں فتوحات بہت تھی، لیکن یہ بات سن لیجیے آپ، بڑی قیمتی ہے میرے دوستو. کہا گیا کہ حضرت عمر کی خلافت کیا ہے، تو جواب دیا گیا یہ ابو بکر کی خلافت کا تکمیلہ ہے. اردو اگر آپ سمجھتے، تکمیلہ ہے، یعنی جو کام ابو بکر نے شروع کر کے سب کچھ کر دیا اس کو ختم ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا ہے، ورنہ کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. زمین جو بنائی ہے کام کے لیے، فتنوں کو ختم کر کے اصول بنا کر پورا جو سٹرکچر کھڑا کیا ہے، ہمارے علماء یہی لکھتے چلے آئے ہیں آج تک کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھی، لیکن وہ خلافت جو 10 سال رہی اور پوری دنیا انہوں نے آباد کر کے بتائی، 22 لاکھ مربع میل تک قرآن کی ایک ایک آیت کو نافذ کر کے بتایا. بولو سبحان اللہ، ایک ایک آیت کو نافذ کر کے بتایا، نظام مصطفیٰ کو اپنی اصل شکل میں نافذ کر کے بتایا. قرآن جو چاہتا تھا غلبہ دین کا، وہ غلبہ دین کر کے بتایا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ پہل جو کی ہے وہ ابوبکر نے کی ہے، حضرت عمر کے حصے میں اختتام آیا ہے، اصل جو جہاد تھا وہ صدیق اکبر کے دور مبارک ہے. یعنی وہ مبادیات تھے اور حضرت فاروق اعظم کا جو دور ہے وہ اس کا تکمیلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے مثال کا وقت آیا، اور عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو جاتا کیسا، ذرا غور کریں اس پر، اور اس بات پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اور آپ نے توجہ کرنا ہے اس پر. بولی محبت سے سبحان اللہ. میرے دوستو، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت جب آیا، عاشقوں کی عادت کیسی ہوتی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وقت غرغرا ہو، وقت نزا ہو، بندے اللہ آسانیاں فرمائے، اعصاب کام چھوڑ دیتے ہیں، سینہ گھٹنے لگ جاتا ہے، پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سینہ جو ہے وہ یوں سمجھئے جس طرح کا اکھڑ رہا ہے. یہ ہے، کہتے جی رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے ہی نہیں. میں نے کہا ان پر جو گزری وہ آپ کو پتا چلا ہے؟ آپ نے تو صرف یہ دیکھا نا کہ وہ رات کو سوئے تو صبح اٹھے نہیں، لیکن وہ صبح اٹھے نہیں، وہ جو روح نکلنے کی جو کیفیت ہے اللہ اکبر، وہ کتنی سخت ہے.
سینے کا جکڑنا، ٹوٹنا، حلق کا سوکنا، تالو کا خر خر کرنا، سانسوں کا ٹوٹ ٹوٹ کرانا اور کھینچ کھینچ کر سانس لینا، یہ وقت غرغرا کی کیفیت ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی. لیکن عاشق کی موت بھی پھر تو پھر عشق والی ہوتی ہے نا، اسے پھر نزا کی کوئی کیفیت کا ڈر نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ تیزی سے سانس لے رہے ہیں. میری ماں ام المؤمنین مسلمہ محمد میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صدیق اکبر کا یہ خود اتنا بڑا تحفہ ام المؤمنین کہ ان کی نیکیوں کو کون پہنچ سکے گا. یعنی ایک بیٹی جو آپ کی شریف ہے سیدہ ام المؤمنین، ان کے مرتبے پر کون پہنچ سکتا ہے. ادھر پھر عبد الرحمان ہے، پھر آپ کا خود مقام ہے، پھر آپ کی خود خدمات ہے. اللہ اکبر، نور علی نور ہے، کون پہنچ سکتا ہے میرے دوستو. توجہ کریں، آخری وقت جب وصال کا آیا، یہ آگے جا کر کوٹ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ محبت عام ہو، عشق مصطفیٰ عام ہو، ہمارا رابطہ ہمارے محبوب سے بحال ہو. کل کی تقریب میں نے صرف اس لیے کی تھی تاکہ ذہنوں میں تازگی رہے، سینوں میں کشادگی رہے اور سینے صاف رہیں، اور سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ کے ساتھ یکاد و زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، تاکہ اس ذات بابرکات کا سراپا جو ذہن میں آئے. اور ایک امتی کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ بہت استوار ہونا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے. تو میرے دوستو، جب سانسیں چل رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، اللہ اکبر، میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ قریب آئی اور بالکل آپ کے چہرے کے سامنے چہرہ لگا کر آنکھوں کو دیکھ رہی ہیں کہ کیفیت بدل رہی ہے. میں کچھ تلقین کروں، کچھ کہوں، آنکھیں بند ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی. اب تلقین میری ماں کیا کرتی ہے، ذرا توجہ رکھنا، تلقین کیا کرتی ہے، اللہ اکبر، اور جملے کیا کرتی ہیں. لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ، حدیث پاک کے اندر، اپنے مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ، ہر اس چیز سے تلقین کرو جس سے کلمہ توحید یاد آ جائے، جس سے توحید کا مقصد یاد آ جائے. میری ماں تلقین کر رہی ہے، ذرا توجہ رکھیں اس پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے چہرہ لے جا کر، سانسیں چل رہی ہیں، آنکھیں بند ہیں، میری ماں قریب بالکل جس طرح کے اپنے والد سے اپنی ناک کو جوڑ رہی ہیں، چہرے سے سامنے چہرہ ہے، اور آہستہ سے والد صاحب کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، وہ اب یدو یستسقل غمام بی وجہہ. اس کے لیے گھنٹہ اور تقریر ہوتی ہے، لیکن میں اس کو ختم کرتا ہوں. یہ شعر حضور کو بہت پسند ہے، یہ حضرت علی کے والد ابو طالب نے حضور کی شان میں پڑھا تھا، اور سرکار یہ شعر اکثر حضرت مولا مرتضیٰ سے سنتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسندیدہ شعر ہے، جب 10 سال کی عمر میں حضور کے ہاتھ اٹھنے سے بارش آئی تھی تو جناب ابو طالب نے یہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا تھا، اور یہ شعر حضور کو بڑا پسند ہے. اور قسمت والوں نے لکھا کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا دل خود مدینہ بن جاتا ہے. اب میں نے جب یہ حدیث دیکھی، خدا کی قسم، میری زندگی میں خوشی کی خوشی آ گئی کہ یہ واقعہ یہاں سے سند کے ساتھ شعر خود اتنا نرالا ہے اور اتنا اعلیٰ، اتنا پاکیزہ ہے. لیکن اس کو پڑھا میری ماں نے کس جگہ پر، ذرا دیکھیں. پہلے مولا مرتضیٰ کو بھری مسجد میں کھڑے کر کے آقا پڑھواتے تھے، علی کھڑے ہو ذرا پڑھو جو تمہارے باپ نے پڑھا تھا میرے لیے. اس کا ترجمہ یہ کہ وہ اب یہ دو ایک گورے گورے چہرے والے، یستسقل غمام بی وجہہ، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ تیرے نورانی چہرے کا صدقہ ہے. وہ اب یہ دو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندانی وصف ہے. سرکار کے خاندان میں جتنے آبا و اجداد ہیں وہ ابید ہیں. یہ خاص یہ شمائل میں لکھا گیا ہے کہ یہ ابید حضور کا خاندانی شرف ہے، گورا چہرہ. فرمایا وہ ابید ہو، اور یہ حضور کے خاندان کے اندر یہ وصف، جب بھی تعریف سرکار کے دادا کی گئی، سرکار کے والد کی گئی، سرکار کے پردادا کی گئی، آگے تک جتنوں کی گئی، پہلا وصف یہ کہا گیا کہ اب یہ دو، وہ بہت روشن چہرے والے تھے. بولے سبحان اللہ. تو اس یہ شعر بخاری کی کتاب الاستسقاء میں، اور یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ علی صحابہ میں بھی ہے، ابن کثیر کی جامع المعجزات کے اندر بھی ہے، درجنوں کتابوں کے اندر ہے. توجہ رکھے میرے دوست، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اب یہ دو، جب مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سرکار کی عمر شریف 10 سال تھی، مکہ والے جو کافر تھے وہ بتوں کو نہلا رہے تھے، تو کسی سمجھدار آدمی نے یہ کہا کہ جاؤ ابو طالب کے گھر میں، بنو ہاشم اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو بارش ہو جائے گی. سست نہ بننا، بولو سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
ہاں سست نہ بننا، سبحان اللہ بولو. تو کہا گیا نعرہ رہنے دو، بھی نعرہ رہنے دو، سبحان اللہ کہو، توجہ رکھو. یہ سرکار کی عمر شریف 10 سال تھی، بارش نہیں ہوئی، مکے کے اندر قحط پڑ گیا ہے، کافر اپنے بتوں پر پانی ڈالتے تھے، ان کی مورتیوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ فال بنے گا اور بارش ہو جائے گی. کسی نے کہا احمقوں، تم میں بنو ہاشم ہیں، تو یہ لڑے پتھر کے بتوں کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جاؤ بنو ہاشم کو کہو، بنو ہاشم جو نبیوں کا خاندان ہے، بولو سبحان، بولو سبحان، وہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے نا تو مائل بکرم ہو جائے گی ہر چیز. تو وہ دو چار جو بوڑھے تھے وہ گئے اور جناب ابو طالب کے دروازے پہ جا کے دستخط کیے. سرکار کے چچا باہر نکلے، کیا ہوا؟ کہ بارش نہیں ہو رہی. تو کام کیا کریں؟ تم تو جو کر رہے ہو کر رہے ہو. کہا نہیں، ہمیں کسی دانا شخص نے کہا ہے کہ آپ دعا کریں. کہا اچھا، یقین ہے تمہارا؟ کہاں، گھر میں پھر گئے. باہر کھڑے ہوئے حیران ہوئے کہ اب گھر میں کیوں گئے. اب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار انگلی پکڑ کے ان کے آ رہے ہیں. میرے آقا کی عمر 10 سال ہے، اور بالکل آپ آئیے خانہ خدا میں اتر جائیے، کعبے کے دروازے کے پاس آ جائیے، ملتزم کے پاس. یہاں پر پہنچ کر بالکل ملتزم کے قریب، ابو طالب کہتے ہیں سرکار سے، پیارے ہاتھ اٹھا، آسمان گرم ہے، زمین تپ رہی ہے، سرخ ہے آسمان، گرم لو چل رہی ہے، بارش کے آثار کے دور دور تک ممکنات نہیں ہے، کوئی آثار نہیں. ابو طالب کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، سرکار اپنے معصوم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر کتاب میں لکھا، فرمایا ابو طالب نے کہ ہاتھ اٹھا، سرکار اپنے معصوم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، آسمان کے اوپر آہستہ آہستہ تاریکی تارا شروع ہو گئی، گرم ہوا رک گئی، ٹھنڈی ہوا آنے لگی. سیرت نگار کہتے ہیں سرکار کے معصوم ہونٹ 10 سال میں ہل رہے تھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان مبارک لبوں پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، کیا میرے امام نے کہا یار، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ جو قدس کی پتیوں کے مانند لب ہیں وہ اب ہل رہے ہیں، اب ٹھنڈی گرم ہوا رک گئی، ٹھنڈی چلنا شروع ہو گئی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہاتھ ابھی آپ کچھ پڑھنے کے بعد چہرے پر لگاتے ہیں، ہاتھ چہرے کو مس نہیں ہوتے کہ بارش شروع ہو گئی. اتنی سی دیر میں، اتنی سی دیر، کوئی سبحان اللہ سے رہ نہ جائے، تکبر نہ کرنا، پھوپھا نہ کرنا، سب عاشق بیٹھے ہو، سبحان اللہ. ہاں حضور کی شان، کیونکہ لمحے خطا کرتے سبیاں سزا پاتی ہیں، موت بس کو، سبحان اللہ. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ آپ کے چہرے کو مس کر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. ابو طالب اپنے آپ میں نہ رہے، ابو طالب اپنے آپ میں نہ رہے، آگے بڑے اور حضور کو گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کر سرکار کے چہرے کو دیکھ کر پڑا، وہ ابیدو، اے گورے گورے چہرے والے، یستسقی الغمام بوجهه، یہ بارش جو ہو رہی ہے تیرے چہرے کا صدقہ ہے. وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجهه، گود میں اٹھا کر پڑھ رہے ہیں سرکار کے چہرے کو دیکھ کر کے، اے گورے گورے چہرے والے مصطفیٰ، یہ بارش جو برس رہی ہے تیرے چہرے کا صدقہ ہے. سمان الیتاما عصمت للارامل، لوگ گواہ ہیں میرے ساتھ، یہاں پر پڑھنے کی بات نہیں کرتا، بابو بھائی بیٹھے یہاں پر، پوچھیں ان سے آپ. یہ عرفات میں نے یہ اسی طرز میں پڑھا، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع، اس لیے نہیں کہ ہم نے پڑھا، آپ پڑھ کر تو دیکھیں یار، پڑھ کر تو دیکھیں. میرے پاس چار حاجی بھاگتے ہوئے آئے، کہنے کا ریکارڈ کرا دیں، میں نے کہا ہو گیا ریکارڈ جو کرانا تھا، اب کیا ریکارڈ کرا. سنیے فرمایا، اے گورے گورے چہرے والے مصطفیٰ، یہ جو بارش برس رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے. سمال الیتام عصمت للارامل، تو بیوہ، تو یتیموں کا پالنہار ہے، بیواؤں کا سرپرست ہے. یہ حضور کا محبوب شعر ہے. آنکھ والے بس میں یہی کہوں گا تیری جوبن کا تماشا، آپ پڑھیں اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں.
آپ پڑھیں آپ کو بغیر عطر لگائے اپنے آپ سے خوشبو آئے گی. اب آئیے, حضرت ابوبکر صدیق کی سانسیں چل رہی ہیں, میری ماں ام المومنین بالکل چہرہ ساتھ میں لے آئی ہیں اور بالکل چہرہ چہرے کے سامنے آ گیا. اب آنکھیں بند ہیں, میری ماں یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی کہ کہیں میرے باپ کر گرانی تو نہیں آ رہی, دل پر بھاری پن تو نہیں ہے, اور کیسے ہلکا کروں, کیا کہوں. تو مسلم امام احمد میں ابوبکر صدیق کی آنکھیں بند تھیں, تو فوراً میری ماں نے چہرہ قریب لے جا کر, ناک سے ناک لگ رہی ہے اور صدیق اکبر آنکھ نہیں کھولتے, میری ماں نے پڑھنا شروع کیا, وہ ابیدو اے گورے گورے چہرے والے, یستسخل غمام بھی وجہ, یہ بارش جو ہو رہی ہے تیرے چہرے کا صدقہ ہے. صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی, فرما ھذا محمد رسول اللہ. صدیق اکبر کے جملے تھے, ھذا محمد رسول اللہ. ہاں ہاں بیٹی ہوش میں ہوں, ہوش میں ہوں, یہ میرے آقا کا مقام ہے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے دائی اجل کو لبیک کہا, دائی اجل کو لبیک کہا. یہ عاشقوں کی موت ہوتی ہے کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سدے اللہ کہتے. نعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا ابوبکر صدیق کو دیکھوں, نعت کیا کراتی ہے, صدیق اکبر کو دیکھو کہ آخری جو کلام زبان سے نکلا ہے اور جو کانوں میں پہنچا ہے وہ حضور کی نعت ہے, اور جو زبان سے کلمہ نکلا ہے وہ حضور کی رسالت کی تصدیق کا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے, آپ کے عالی اخلاق سے ہمیں مستفیض فرمائے. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں, بولو سبحان اللہ. محبوب رب عرش ہیں, پڑھ ذرا یہ شعر, محبوب رب عرش ہے, یہ شعر ذرا سنو اور گفتگو ختم ہے.
محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, او پہلو میں جلوہ گا عتیق و عمر کی گئے,